سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
اب کہیں گے بیوقوف لوگ کہ کس چیز نے پھیر دیا ان مسلمانوں کو اپنے قبلہ سے جس پر وہ اب تک قائم تھے. آپ فرمائیے اللہ ہی کا ہے مشرق بھی اور مغرب بھی, ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستہ کی طرف.
حاشیہ نمبر 161. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے تو بیت المقدس کی طرف جو اہل کتاب کا قبلہ تھا رخ کر کے نماز ادا فرماتے رہے. 16-17 ماہ اسی پر عمل رہا, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی آرزو یہی تھی کہ کعبہ جسے حضرت خلیل علیہ السلام نے تعمیر کیا امت مسلمہ کا قبلہ بنایا جائے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کی آرزو کو پورا کرنے سے پہلے معترضین کے اعتراضات کا ذکر فرماتے ہیں تاکہ جب وہ اعتراضات کی بوچھاڑ کریں تو مسلمان کسی تذبذب کا شکار نہ ہو جائیں بلکہ تمام قیل و قال سے بے نیاز ہو کر نہایت اطمینان سے اپنے مالک کے فرمان کی تعمیل کریں. پہلے بتا دیا کہ قبلہ کی تبدیلی پر اعتراض صرف سطحی قسم کے لوگ ہی کریں گے جو اپنی کم عقلی کی وجہ سے یہ خیال کیے بیٹھے ہیں کہ بیت المقدس کی سمت میں کوئی ذاتی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے اسے قبلہ بنایا گیا تھا اور وہ خصوصیت کسی اور سمت میں نہیں, اس لیے بیت المقدس کے بغیر کوئی اور قبلہ بن ہی نہیں سکتا. حالانکہ سمت ہونے میں تمام سمتیں یکساں ہیں, آج تک اگر یہ سمت قبلہ بنی رہی تو اس کی صرف یہی ایک وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے اسے قبلہ مقرر فرما دیا.
کسی کو اعتراض کا کیا حق؟
جو لوگ اتنی آسان سی بات بھی نہیں سمجھ سکتے وہ نادان اور بے سمجھ نہیں تو اور کیا ہیں.
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
اور اسی طرح ہم نے بنا دیا تمہیں اے مسلمانوں بہترین امت تاکہ تم گواہ بنو لوگوں پر, اور ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہو, اور نہیں مقرر کیا ہم نے بیت المقدس کو قبلہ جس پر آپ اب تک رہے مگر اس لیے کہ ہم دیکھ لیں کہ کون پیروی کرتا ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور کون مڑتا ہے الٹے پاؤں. بے شک یہ حکم بہت بھاری ہے مگر ان پر بھاری نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت فرمائی, اور نہیں اللہ کی یہ شان کہ ضائع کر دے تمہارا ایمان. بے شک اللہ تعالی لوگوں پر بہت ہی مہربان اور رحم فرمانے والا ہے.
حاشیہ نمبر 162. یعنی جیسے ہم نے قبلہ کے معاملہ میں تمہیں راہ راست اختیار کرنے کی توفیق بخشی اسی طرح ہر معاملہ میں تمہیں امت وسط بنایا. وسط کا لفظ قابل غور ہے,
اس کا معنی ہے درمیان.
ہر چیز کا درمیانی حصہ ہی اس کا عمدہ ترین حصہ ہوا کرتا ہے. انسان کی زندگی کا درمیانی حصہ عہد شباب اس کی زندگی کا بہترین وقت ہے. دن کے درمیانی حصہ دوپہر میں روشنی اپنے نقطۂ عروج پر ہوتی ہے. اسی طرح اخلاق میں میانہ روی قابل تعریف ہوتی ہے. افراط و تفریط دونوں پہلو مضموم, بخل اور فضول خرچی کی درمیانی حالت کو سخاوت, بزدلی اور تاش کی درمیانی حالت کو شجاعت کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو اس عظیم المرتبت خطاب سے سرفراز فرمایا. ان کے عقائد, ان کی شریعت,
ان کے نظام اخلاق, سیاست اور اقتصاد میں افراط و تفریط کا گزر نہیں, یہاں اعتدال ہے, توازن ہے, موزونیت ہے.
جب مسلمانوں کو اپنے اس عظیم منصب کا پاس تھا اس وقت ان کا ہر قول اور ہر فعل آئینہ تھا اس ارشاد ربانی کا، لیکن آج تو ہم یوں بگڑ چکے کہ قرآن میں جس امت کے محاسن بیان کیے گئے ہیں ہم پہچان ہی نہیں سکتے کہ وہ ہم ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال زار پر رحم فرما دے، آمین۔ حاشیہ نمبر 163، امت محمدیہ گواہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں اس کی گواہی اسلام کی صداقت پر ہے
کیونکہ اسلامی تعلیمات کی وہ زندہ تصویر ہے، دنیا میں اس کا ہر قول ہر فعل، اس کی انفرادی اور اجتماعی خوشحالی، اس کی سیرت کی پختگی اور اس کے اخلاق کی بلندی، ہر چیز اسلام کی صداقت پر گواہی دے رہی ہے۔
اور قیامت کے روز جب اگلے پیغمبروں کی امتیں اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کریں گی کہ ہمیں کسی نے تیرا پیغام ہدایت نہیں پہنچایا، تو اس وقت امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گواہی دے گی کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں،
تیرے پیغمبروں نے تو تیرا پیغام حرف بحرف پہنچا دیا تھا۔
اور جب ان پر اعتراض ہوگا کہ تم اس وقت موجود ہی نہ تھے، تم گواہ کیسے بن گئے، تو یہ جواب دیں گے کہ اے اللہ، تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ تیرے رسولوں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی امت کی صداقت و عدالت کی گواہی دیں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کے حالات سے پورے واقف ہیں۔ چنانچہ حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر فتح العزیز میں تحریر فرماتے ہیں، باشد رسول شما بر شما گواہ زیراں کے او مطلع است بے نور نبوت بر رتبہ ہر متدین بدین خود کہ در کدام درجہ در دین من رسیدہ او حقیقت ایمان او چیز تو حجابی کہ بداں از ترقی محجوب ماندہ است کدام است پس او می شناسد گناہان شماراؤ درجات ایمان شماراؤ اعمال نیک و بد شماراؤ اخلاص و نفاق شمارا۔ ترجمہ، تمہارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہی دے گا، کیونکہ وہ جانتے ہیں اپنی نبوت کے نور سے اپنے دین کے ہر ماننے والے کے رتبہ کو کہ میرے دین میں اس کا کیا درجہ ہے اور اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے اور وہ کون سا پردہ ہے جس سے اس کی ترقی رکی ہوئی ہے، پس وہ تمہارے گناہوں کو بھی پہچانتے ہیں، تمہارے ایمان کے درجوں کو،
تمہارے نیک اور بد سارے اعمال کو، اور تمہارے اخلاص اور نفاق کو بھی خوب پہچانتے ہیں۔
حاشیہ نمبر 164، 16-17 ماہ کے لیے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کرنے
اور پھر کعبہ کو حسب سابق قبلہ بنا دینے کی ایک حکمت بیان فرمائی جا رہی ہے
کہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے چون و چرا اطاعت کرتے ہیں ان لوگوں سے ممتاز اور علیحدہ ہو جائیں جو بات بات پر اعتراض کرنے اور اپنی عقل کی سند حاصل کرنے کے خوکر ہیں۔ لینا علما کا عام معنی تو یہ ہے تاکہ ہم جان لیں، اس سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ پہلے ان کو نہیں جانتا، اس لیے علامہ قرطبی نے سید الفصحاء و امام البلغاء حضرت علی کرم اللہ وجہ سے لینا علما کا معنی لینا را نقل کیا ہے، یعنی جو چیز ہمارے علم ازلی میں قدیم سے ہے اسے وقوع پذیر ہوتے ہوئے دیکھ لیا جائے۔ والعرب تضع العلم مکان الرؤیۃ والرؤیۃ مکان العلم،
یعنی اہل عرب لفظ علم رویت یعنی دیکھنے کے معنی میں اور رویت علم کے معنی میں عام استعمال کرتے رہتے ہیں،
اس لیے اب کوئی اشکال نہ رہا۔ متی اور معترض کی پہچان کے سوا تحویل قبلہ میں یہ حکمت بھی ہو سکتی ہے کہ اس سے اس امر کا اعلان مقصود ہے کہ اب سیادت اور نبوت بنی اسرائیل سے منتقل ہو کر اولاد اسماعیل علیہ السلام میں آ گئی،
اسی لیے کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔
حاشیہ نمبر 165، بعض صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ خیال گزرا کہ جب مسلمان بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھتے رہے اور تحویل قبلہ سے پہلے انتقال کر گئے ان کی نمازیں تو ضائع ہو گئیں، ان کی تسکین کے لیے فرمایا کہ ان کی نمازیں ضائع نہیں ہوئیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کرتے رہے، اس لیے ضائع ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن إن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون.
ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا منہ کرنا آسمان کی طرف، تو ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو اس قبلہ کی طرف جسے آپ پسند کرتے ہیں. لو اب پھیر لو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف. اے مسلمانوں، جہاں کہیں تم ہو پھیر لیا کرو اپنے منہ اس کی طرف، اور بے شک وہ جنہیں کتاب دی گئی ضرور جانتے ہیں کہ یہ حکم برحق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور نہیں اللہ تعالی بے خبر ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں.
حاشیہ نمبر 166. کعبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت خلیل علیہ السلام کا قبلہ تھا، نیز اہل عرب کو اسلام کی طرف مائل کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ تھا. یہ اور ان کے علاوہ کئی دیگر وجوہات بھی تھیں جنہیں نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، جن کے باعث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی تمنا تھی کہ کعبہ کو قبلہ بنایا جائے، اور چشم امید در رحمت کی طرف بار بار اٹھتی رہتی تھی. اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ادا اتنی پیاری اور اس کی خوشنودی خاطر اتنی مطلوب تھی کہ اسی آیت میں اعلان فرما دیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو قبلہ تمہیں پسند وہی ہمیں پسند، اور تیری خوشی کے لیے ہم کعبہ کو قبلہ مقرر فرماتے ہیں. قد نرا تکلبا وجہ کا بے سیگائے مزار فرمایا، قد رعینا یعنی ماضی نہیں فرمایا، جیسے ظاہر حال کا تقاضا ہے.
اس میں اس امر کی طرف اشارہ ہے
کہ تیرے رخ انور کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ایسی چیز نہیں جسے قصہ ماضی بنا کر بیان کیا جائے، بلکہ چشم قدرت اس منظر روح پرور کا اب بھی یوں ہی مشاہدہ فرما رہی ہے. فرمایا، ہم دیکھ رہے ہیں تیرا بار بار آسمان کی طرف اپنے رخ جہاں افروز کا اٹھانا، کیا شان محبوبیت ہے، سبحان اللہ. حاشیہ نمبر 167. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ مسجد بنی سلمہ میں ظہر کی نماز باجماعت پڑھ رہے تھے. دو رکعتیں ادا فرما چکے تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی.
اسی وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس سے منہ موڑ کر کعبہ کی طرف کر لیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے بھی اپنے رخ کعبہ کی طرف پھیر لیے.
مدینہ کی دوسری مسجدوں میں بھی جہاں جہاں جماعت ہو رہی تھی، جب یہ حکم پہنچا تو اسی لمحہ تمام صحابہ کرام نے اپنے رخ پھیر لیے، اور دنیا کو تسلیم و رضا کا ایک بے مثال نمونہ دکھایا.
صحابہ کرام کی مہیر العقول ترقی کا راز اپنے نبی اور اپنے قائد کی اسی بے چونو چرا اطاعت میں مضمر تھا.
حاشیہ نمبر 168. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہ آپ یہود کے اعتراضات سے پریشان نہ ہوں، ان کی کتاب میں تحویل قبلہ کا ذکر موجود ہے، انہیں خوب معلوم ہے کہ یہ حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اب محض تعصب اور ہٹ دھرمی کر رہے ہیں، اس لیے ان کے سامنے جتنے دلائل پیش کیے جائیں انہیں ہدایت نہ ہوگی.
وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين.
اور اگر آپ لے آئیں اہل کتاب کے پاس ہر ایک دلیل، پھر بھی نہیں پیروی کریں گے آپ کے قبلہ کی، اور نہ آپ پیروی کرنے والے ہیں ان کے قبلہ کی، اور نہ وہ ایک دوسرے کے قبلہ کو ماننے والے ہیں، اور اگر بفرض محال آپ پیروی کریں ان کی خواہشوں کی اس کے بعد کہ آ چکا آپ کے پاس علم، تو یقیناً آپ اس وقت ظالموں میں شمار ہوں گے.
حاشیہ نمبر 169. اس آیت میں بظاہر خطاب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، لیکن مراد امت ہے.
کیونکہ امت سے تو اپنے نفس کی خواہشات کی تابے داری ممکن ہے، لیکن نبی کی ذات جو صغائر سے بھی معصوم ہوتی ہے اس سے تو ناممکن ہے کہ ایسا جرم سرزد ہو۔ مضمون کی اہمیت کے باعث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت کی گئی، فہو محمول علی ارادت امتہ لعصمت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وخطب علیہ السلام تعظیما للامر۔ قرطبی:
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون۔
جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ پہچانتے ہیں انہیں جیسے وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، اور بے شک ایک گروہ ان میں سے چھپاتا ہے حق کو جان بوجھ کر۔
حاشیہ نمبر 170، یعنی اہل کتاب اپنے بیٹوں کی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوب پہچانتے ہیں۔ ان کی آسمانی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ، اوصاف اور معجزات یوں صاف صاف لکھے ہیں کہ شک کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔
الحق من ربك فلا تكونن من الممترين۔
یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، تو ہرگز نہ بن جانا شک کرنے والوں سے۔
ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات اينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا ان الله على كل شيء قدير۔
اور ہر قوم کے لیے ایک سمت مقرر ہے، وہ اسی کی طرف منہ کرتی ہے، بس آگے بڑھ جاؤ دوسروں سے نیکیوں میں، تم کہیں ہو لے آئے گا اللہ تعالیٰ تم سب کو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔
حاشیہ نمبر 171، تحویل کعبہ کے بعد یہود اور منافقین نے اعتراضات کی بوچھاڑ شروع کر دی، اور سادہ لوح مسلمانوں کو طرح طرح کے مکر و فریب سے اسلام سے برگشتہ کرنا اپنا مشغلہ بنا لیا۔ قرآن نے ان کے سب شور و شغب کا ایک ہی مسکت جواب دیا کہ اس میں اعتراض کی کیا بات ہے، مسلمانوں سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں سب کے لیے ایک ایک سمت عبادت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ اگر پیغمبر اسلام نے اپنے رب کے حکم کے مطابق کعبہ کو اپنی امت کا قبلہ مقرر فرما دیا تو اس میں کیا انوکھی بات ہے کہ تم یوں سیخ پا ہو گئے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ کعبہ، جسے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے مقدس ہاتھوں نے تعمیر کیا، ملت ابراہیم کے علم بردار اور نسل اسماعیل کے نبی کا قبلہ بنایا جائے۔ حاشیہ نمبر 172، یہ معمولی سی بات جسے تم یوں اچھال رہے ہو موضوع سخن بنانے کے لائق نہیں۔ بات تو یہ ہے کہ وہ خیرات یعنی ازلی ابدی نیکیاں جن پر سب ادیان متفق ہیں، ان کو عملی جامع پہنانے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کا جذبہ پیدا کرو، لیکن یہ کام تو مشکل ہے۔ اس میں نفس کو تکلیف پہنچتی ہے، اپنی خواہشات کا خون کرنا پڑتا ہے، اور تمہارے بس کا روگ نہیں۔ اس لیے تم ان حقیقی امور سے روگردانی کیے ہوئے ہو اور فروئی اور غیر اہم چیزوں کو یوں اہمیت دے رہے ہو گویا دین کا اصل الاصول بس یہی ایک چیز ہے۔
ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون۔
اور جہاں سے بھی آپ باہر نکلیں تو موڑ لیا کریں نماز کے وقت اپنا رخ مسجد حرام کی طرف، اور بے شک یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور نہیں اللہ تعالیٰ بے خبر جو کچھ تم کرتے ہو۔
وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔
اور جہاں سے آپ باہر نکلیں تو موڑ لیا کریں اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف، اور اے مسلمانوں جہاں کہیں تم ہو تو پھیر لیا کرو اپنے منہ اس کی طرف، تاکہ نہ رہے لوگوں کو تم پر اعتراض کی گنجائش، بجز ان لوگوں کے جو نا انصافی کریں، ان سے سو نہ ڈرو تم ان سے، بلکہ صرف مجھ سے ڈرا کرو، تاکہ میں پورا کر دوں اپنا انعام تم پر، تاکہ تم راہ راست پر ثابت قدم رہو۔
حاشیہ نمبر 173، بتا دیا کہ سفر ہو یا حضر، دور ہو یا نزدیک، حالت نماز میں تمہارا رخ کعبہ کی طرف ہی ہونا چاہیے، ورنہ اہل کتاب اور مشرکین تم پر اعتراض کریں گے اور وہ اعتراض بجا ہوگا، کیونکہ اہل کتاب نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ نبی آخر الزمان کا قبلہ کعبہ ہوگا، اور اگر تم کعبہ رخ ہو کر نماز نہیں پڑھو گے تو وہ یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ یہ وہ نبی نہیں جس کی بشارت ہماری کتابوں میں دی گئی ہے، اور مشرک کہیں گے کہ دعویٰ تو کرتے ہو ملت ابراہیمی ہونے کا اور ان کے قبلہ کو قبلہ بھی نہیں سمجھتے، اور بعض نا حق شناس جو اب بھی گوگا آرائی کر رہے ہیں وہ التفات کے لائق ہی نہیں۔ حاشیہ نمبر 174، کعبہ کا قبلہ متعین کیا جانا خود بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اس طرح ملت اسلامیہ کو ایک مخصوص اور محسوس مرکز عطا فرما دیا گیا جو ان کی توجہات اور عبادات کا مرجع ہو، تاکہ رنگ و زبان، قومیت اور وطن کے سب اختلافات کے باوجود اسے دیکھنے والے یقین کر لیں کہ یہ ایک قوم ہے، اس کا مرکز توجہات ایک ہے، اس کا مقصد حیات ایک ہے۔ نیز تحویل قبلہ میں اس بات کی طرف بھی صاف اشارہ ہے کہ اب دنیا کی قیادت بنی اسرائیل سے منتقل ہو کر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آ گئی ہے، یہ سرفرازی اور یہ شرف بذات خود ایک نعمت عظمیٰ ہے۔
كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون۔
جیسا کہ بھیجا ہم نے تمہارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم میں سے پڑھ کر سناتا ہے تمہیں ہماری آیتیں، اور پاک کرتا ہے تمہیں، اور سکھاتا ہے تمہیں کتاب اور حکمت، اور تعلیم دیتا ہے تمہیں ایسی باتوں کی جنہیں تم جانتے ہی نہیں تھے۔
حاشیہ نمبر 175، تعمیر کعبہ کے وقت جو دعا حضرات ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے کی کہ ان میں ان صفات والا رسول مبعوث فرمایا جائے،
اب بتایا جا رہا ہے
کہ وہ دعا مقبول ہوئی اور وہ رسول کریم ان تمام صفات سے متصف ہو کر تشریف فرما ہو گیا۔ حاشیہ نمبر 176، امام وقت قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی تفسیر مظہری میں تحریر فرماتے ہیں، تکرار الفعل يدل على ان هذه التعليم من جنس اخر ولعل المراد به العلم اللدني الماخوذ من بطون القران ومن مشكات صدر النبي صلى الله عليه واله وسلم الذي لا سبيل الى دركه الا الانعقاص۔ ترجمہ، یعلمک فعل دوبارہ ذکر کیا جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ تعلیم پہلی تعلیم کتاب و حکمت سے الگ نوعیت کی ہے، اور شاید اس سے مراد علم لدنی ہے جو قرآن کے باطن اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منور و روشن سینہ سے حاصل ہوتا ہے، اور اس کے حصول کا ذریعہ یہ مروجہ تعلیم و تعلم نہیں بلکہ انعکاس ہے، یعنی آفتاب قرآن کی کرنیں اور مہتاب نبوت کی شعائیں دل کے آئینہ پر منعکس ہوتی ہیں۔ اس عارف ربانی نے اس مسئلہ کو بڑی شرح و بسط سے بیان کیا ہے، چاہیے کہ ملاحظہ کیا جائے۔ اور اولیاء کاملین جو انوار نبوت کے صحیح وارث ہوتے ہیں،
وہ بھی اپنے مریدان باصفہ پر اسی قسم کے علوم و معارف کا القاء اور فیضان فرماتے ہیں۔
اللہ تعالی ہم مسکینوں پر بھی اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل یہ انعام فرما دے، آمین ثم آمین۔
فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔
سو تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کیا کروں گا، اور شکر ادا کیا کرو میرا، اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔
حاشیہ نمبر 177، یہاں بھی عارف باللہ قاضی ثناء اللہ کے الفاظ ہی قارئین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ولما كان طريق تحصيل تلك المعارف منحصرا في الالقاء والانعقاس
وكان كثرة الذكر
والمراقبة يفيد للقلب والنفس صلاحية الانعقاس من مشكات صدر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بلا واسطة او ببساطة عقب الله سبحانه بقول فاذكروني. ترجمہ: جب ان معارف کے حاصل ہونے کا طریقہ صرف القاء اور انعکاس ہے اور ذکر الہی اور مراقبہ سے ہی دل میں یہ استعداد پیدا ہوتی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پر نور سینہ سے بلا واسطہ یا بالواسطہ فیضان و القاء قبول کر سکے، اس لیے حکم دیا کہ میرا ذکر کیا کرو، کثرت ذکر سے ہی تم اس مقام پر فائز کیے جاؤ گے جہاں انوار و تجلیات کی بے محابہ بارش ہوتی ہے اور دوری کے حجاب یکسر الٹ دیے جاتے ہیں. تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، کیا اس سے بڑھ کر بھی بندہ کی کوئی عزت افزائی ہو سکتی ہے؟
کہ اس کا مالک و خالق اس کو اپنی یاد سے سرفراز فرما دے.
ایک حدیث قدسی بھی ملاحظہ ہو تاکہ اپنے رب کریم کی بندہ نوازی کا آپ کو اندازہ ہو سکے.
انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی فان ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی وان ذکرنی فی ملائن ذکرته فی ملائن خیر منهم وان تقرب الی شبرا تقربت الیه ذراعا وان تقرب الی ذراعا تقربت الیه باعا وان اتانی یمشی اتیته ہر ولتن. متفق علیہ.
ترجمہ: میرا بندہ جیسے مجھ سے گمان رکھتا ہے ویسا ہی میں اس کے ساتھ برتاؤ کرتا ہوں، اگر وہ مجھے دل میں یاد کرے میں بھی اسے ایسے ہی یاد کرتا ہوں، اور اگر مجمع عام میں یاد کرے تو میں اس سے بہتر مجمع میں اسے یاد کرتا ہوں، اگر وہ ایک بالشت میرے نزدیک ہو تو میں ایک ہاتھ اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اگر وہ ایک ہاتھ میرے نزدیک ہو تو میں ایک قدم اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اگر وہ چل کر میری طرف آئے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں. بخاری مسلم، حاشیہ نمبر 178. جو انعام میں نے تم پر فرمائے، مثلاً رسول بھیجے، ہدایت کی توفیق بخشی، شوق و محبت کا جذبہ عطا فرمایا، اس پر شکر ادا کرو. نعمتوں کا انکار، رسول کی نافرمانی اور غفلت میں وقت ضائع کر کے ناشکری نہ کرو.
يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين.
اے ایمان والو، مدد طلب کیا کرو صبر اور نماز کے ذریعہ سے، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے.
حاشیہ نمبر 179. دنیا کی امامت کا جو شرف تمہیں بخشا گیا ہے، اس کی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہو، مشکلات سے گھبراؤ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت پر بھروسہ کر کے قدم بڑھاتے چلو، اور نماز سے اپنی بندگی کے تعلق کو پختہ بناتے رہو، یقیناً کامیابی تمہارے قدم چومے گی. اس کی وضاحت پہلے بھی گزر چکی ہے. حاشیہ نمبر 180. یہاں معیت سے خصوصی معیت مراد ہے، یعنی تائید اور نصرت کی معیت، اور صاحب تفسیر مظہری لکھتے ہیں:
قلت بل معیت غیر متقیفت یتدہ علی العارفین،
یعنی اس سنگت سے وہ خاص سنگت مراد ہے جس کی کیفیت بیان نہیں ہو سکتی، صرف عارف ہی اس کو سمجھتے ہیں.
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون،
اور نہ کہا کرو انہیں جو قتل کیے جاتے ہیں اللہ کی راہ میں کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم اسے سمجھ نہیں سکتے.
حاشیہ نمبر 181. جب میدان بدر میں کئی مسلمان شہید ہوئے تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ فلاں مر گیا، وہ اپنی زندگی کی لذتوں سے محروم ہو گیا. غیرت الہی اس کو برداشت نہ کر سکی کہ جن لوگوں نے اس کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانیں قربان کیں انہیں مردہ کہا جائے. اس لیے یہ آیت نازل فرما کر اللہ کی راہ میں جان دینے والوں کو مردہ کہنے سے سختی سے روک دیا، بلکہ بتایا کہ وہ زندہ ہیں. شہداء کی زندگی کس قسم کی ہے، اس پر گفتگو کرتے ہوئے صاحب روح المعانی تصریح کرتے ہیں: فذهب كثير من السلف الى انها حقيقيه بالروح والجسد وذهب البعض الى انها روحانيه والمشهور ترجيح الاول. ترجمہ: یعنی سلف صالحین کی اکثریت کا یہی مذہب ہے کہ شہداء کی زندگی روحانی اور جسمانی دونوں طرح کی زندگی ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ صرف روحانی زندگی ہوتی ہے، لیکن پہلا قول ہی صحیح ہے. اور صاحب تفسیر مظہری بیان فرماتے ہیں:
ان اللہ تعالی یعطی لارواحہم قوت الاجساد فیذهبون من الارض والسماء والجنۃ حيث يشاءون وينصرون أولياءهم ويدمرون أعداءهم إن شاء الله تعالى.
ترجمہ: اللہ تعالیٰ ان کے روحوں کو جسموں کی قوت دیتا ہے، وہ زمین، آسمان اور جنت میں جہاں چاہے جاتے ہیں، اور وہ شہداء اپنے دوستوں کی امداد کرتے ہیں اور اپنے دشمنوں کو ہلاک کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. جب شہداء کی زندگی کا یہ حال ہے تو انبیاء اور صدیقین امت، جو شہیدوں سے مرتبہ و شان میں بالاتفاق اعلیٰ اور برتر ہیں، ان کی زندگی میں کیوں کر شبہ کیا جا سکتا ہے؟ اسی زندگی کی وجہ سے ان کے جسم خاکی بھی صحیح و سلامت رہتے ہیں. چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت فرمایا ہے کہ جنگ احد کے 46 سال بعد حضرت عمر بن جموح اور حضرت عبداللہ بن جبیر کی قبر دونوں ایک ہی قبر میں مدفون تھے، سیلاب کی وجہ سے جب کھل گئی تو ان کے اجساد طاہرہ یوں تر و تازہ اور شگفتہ و شاداب پائے گئے جیسے انہیں کل ہی دفن کیا گیا ہو. موتا: اس 20ویں صدی کا واقعہ ہے کہ جب دریائے دجلہ حضرت عبداللہ بن جابر اور دیگر شہداء کی قبروں کے بالکل نزدیک پہنچ گیا تو حکومت عراق نے ان شہداء کرام کی نعشوں کو حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ فارسی کے مزار پور انوار کے جوار میں منتقل کرنا چاہا تو ان حضرات کی قبریں کھودی گئیں. 13 صدیاں گزرنے کے بعد بھی ان کے پاک جسم صحیح و سلامت پائے گئے. ہزارہا مخلوق نے اسلام کا یہ معجزہ اور قرآن کی اس آیت کی صداقت کا اپنی ان آنکھوں سے مشاہدہ کیا. ومن اصدق من اللہ قیلا، حاشیہ نمبر 182. یعنی اس زندگی کی ماہیت و حقیقت تم اپنے عقل و حواس سے نہیں سمجھتے.
اگر تمہاری عقل نہ سمجھ سکے تو تم انکار کی جرات نہ کرنا.
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.
اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں کسی ایک چیز کے ساتھ، یعنی خوف اور بھوک اور کمی کرنے سے تمہارے مالوں اور جانوں اور پھلوں میں، اور خوشخبری سنائیے ان صبر کرنے والوں کو.
حاشیہ نمبر 183. جب تک انسان اس دنیا میں ہے، رنج و غم اور مصیبت و علم سے اسے کم و بیش دوچار ہونا ہی پڑتا ہے. قرآن نے اپنے ماننے والوں کو اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونے دیا کہ اسلام کے دامن میں پناہ لینے سے وہ اب ہر طرح کی مصیبتوں اور تکلیفوں سے بچ گئے. البتہ قرآن نے مسلمانوں کو صبر کی ایک ڈھال دے دی جس سے وہ مصائب و حوادث کے بے رحم حملوں سے اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں. انہیں ایک ایسا عقیدہ دے دیا جو ان کے سکون و قرار کو نازک ترین لمحوں میں بھی سلامت رکھ سکتا ہے. ہر شخص جانتا ہے کہ جس کے ہاتھ سے صبر کا دامن چھوٹ گیا اس میں مقابلہ کی ہمت ختم ہو جاتی ہے اور مصیبتیں اسے خس و خاشاک کی طرح بہا لے جاتی ہیں. لیکن اگر اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے مصائب کے سامنے ڈٹا رہے تو یہ کالے بادل خود بہت چھٹ جاتے ہیں. نیز جس شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ میں بھی اور میرا سب کچھ میرا اپنا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہے، وہ کسی کے مرنے یا کھیتی باڑی اور کاروبار میں نقصان واقع ہونے سے اتنا دلگیر ہی کیوں ہوگا کہ اس کا حوصلہ ہی ٹوٹ جائے، بلکہ وہ نئی جدوجہد کے لیے اپنے آپ کو تازہ دم پائے گا. اس لیے قرآن نے رنجیدہ واقعات کی طویل فہرست ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ وہ گر بھی بتا دیا جس پر عمل کر کے وہ ان نازک مرحلوں میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں.
الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون.
جو کہ جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت تو کہتے ہیں بے شک ہم صرف اللہ ہی کے ہیں اور یقیناً ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں.
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
یہی وہ خوش نصیب ہیں جن پر ان کے رب کی طرح طرح کی نوازشیں اور رحمت ہے اور یہی لوگ سیدھی راہ پر ثابت قدم ہیں.
حاشیہ نمبر 184. اللہ تعالیٰ ان باہمت اور عالی حوصلہ لوگوں کو یہ خوشخبری دیتا ہے کہ ان پر ان کے پروردگار کی طرح طرح کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور سیدھی راہ پر ثابت قدمی سے چلنے کی توفیق مرحمت کی جاتی ہے.
الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.
بے شک صفا اور مروة اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، پس جو حج کرے اس گھر کا یا عمرہ کرے تو کچھ حرج نہیں اسے کہ چکر لگائے ان دونوں کے درمیان، اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو اللہ تعالی بڑا قدردان خوب جاننے والا ہے.
حاشیہ نمبر 185. شعائر جمع ہے شعیرہ کی، اس کا معنی علامت ہے. احناف کے نزدیک صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا حج و عمرہ میں واجب ہے، اور اس تعبیر کی وجہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں صفا پر اصاف اور مروہ پر نائلہ کے بت نصب تھے. اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو اس جگہ سعی کرنا ناگوار گزرا جہاں پہلے بت رکھے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہیں تو حضرت حاجرہ کی پیروی میں دوڑنا ہے، تمہیں مناسب نہیں کہ تم بتوں کی وجہ سے اسماعیل علیہ السلام کی والدہ مکرمہ کی سنت کو ترک کر دو. مسلمانوں کے دل میں جو نفرت تھی اس کو اس حکیمانہ انداز سے دور فرما دیا، یعنی کوئی حرج نہیں، بے شک صفا و مروہ میں دوڑ لگا لیا کرو.
اور اس کا واجب ہونا حدیث پاک سے ثابت ہوا.
ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.
بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں ان چیزوں کو جو ہم نے نازل کیں روشن دلیلوں اور ہدایت سے، اس کے بعد بھی کہ ہم نے کھول کر بیان کر دیا لوگوں کے واسطے اپنی کتاب میں، یہی وہ لوگ ہیں کہ دور کرتا ہے انہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور لعنت کرتے ہیں انہیں لعنت کرنے والے.
حاشیہ نمبر 186. اس آیت میں بنی اسرائیل کے ان علماء سو کا ذکر ہے جو اپنے دنیاوی فائدہ کے لیے حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کو چھپاتے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو اپنی منشا اور خواہش کے مطابق توڑ موڑ دیا کرتے. اب بھی کوئی عالم اگر حضور کے کمالات کے اظہار میں بخل کرے اور احکام شریعت میں تحریف کرے تو اس کا یہی حکم ہے.
إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.
البتہ جو لوگ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور ظاہر کر دیں جو اب تک چھپاتے رہے، تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہوں اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہوں.
الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين.
بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور مرے اس حال پر کہ وہ کافر تھے، یہی وہ لوگ ہیں جن پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی.
خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون.
ہمیشہ رہیں گے اس میں، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی.
وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ.
اور تمہارا خدا ایک خدا ہے، نہیں کوئی خدا بجز اس کے، بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔
حاشیہ نمبر 187، یہ آیت قرآن حکیم کی عظیم ترین آیتوں میں سے ہے۔ اس کے پہلے ٹکڑے میں توحید کا ثبوت، دوسرے میں شرک کی نفی، اور تیسرے میں دونوں کی دلیل ہے، یعنی جب اسی کی وسیع رحمت پر تمہارے وجود، تمہاری بقا اور نشو و نما اور تمہارے آرام و راحت کا دار و مدار ہے، تو اس کے علاوہ اور کون ہے جو الہ یا معبود بننے کا حقدار ہو؟
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔
بے شک آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے میں، اور رات اور دن کی گردش میں، اور جہازوں میں جو چلتے ہیں سمندر میں، وہ چیزیں اٹھائیں جو نفع پہنچاتی ہیں لوگوں کو، اور جو اتارا اللہ تعالیٰ نے بادلوں سے پانی، پھر زندہ کیا اس کے ساتھ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد، اور پھیلا دیے اس میں ہر قسم کے جانور، اور ہواؤں کے بدلتے رہنے میں، اور بادل میں جو حکم کا پابند ہو کر آسمان اور زمین کے درمیان لٹکتا رہتا ہے، ان سب میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔
حاشیہ نمبر 188، اس آیت میں توحید کے دلائل شرح و بسط سے بیان کیے گئے ہیں۔
اس اہم ترین اور مشکل ترین مسئلہ کے اثبات کے لیے قرآن کا طرز استدلال فلسفیوں کے طرز استدلال سے بالکل الگ ہے۔
قرآن فکر و نظر کے گھڑے ہوئے دلائل پیش نہیں کرتا جو پیچیدہ اصطلاحات سے بوجھل ہوں، جن کو سمجھنے کے لیے خاص ذہنی اور علمی استعداد کی ضرورت ہو، اور سمجھ آ بھی جائیں تو ان میں وہ زور نہیں ہوتا کہ وہ انسان کو شک اور گمان کی دلدل سے باہر کھینچ لیں اور یقین کی منزل تک پہنچا دیں۔ اس کے برعکس قرآن کریم دلائل کونیہ پیش کرتا ہے جو کائنات کے کھلے صفحات پر جلی قلم سے لکھے ہوئے ہیں، جو روشن اور واضح اتنے ہیں کہ ہر شخص انہیں اپنی قابلیت کے مطابق سمجھ سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گہرے اور پیچیدہ اتنے کہ ماہر غوطہ زن بھی ان کی تہ تک پہنچنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ عقل گرہ کشا جتنی گرہیں کھولتی جاتی ہے، اس سے زیادہ عقدہ ہے لا ینحل اس کو چیلنج کرتے ہوئے یکے بعد دیگرے نمودار ہوتے رہتے ہیں۔ ان دلائل میں جو شخص سنجیدگی سے غور کرے گا، وہ یقین و تصدیق کی دولت سے مالا مال ہوگا۔
یہی ہے قرآن کے طرز استدلال کا ترائے امتیاز اور وجہ اعجاز۔
اب آپ اس آیت کا بغور مطالعہ فرمائیں۔ آسمان کو نیلی وسیع چھت، اس میں لٹکے ہوئے ان گنت ستارے، چاند اور سورج، پھر ان کا مقررہ وقت پر طلوع و غروب، جن میں ایک سیکنڈ کے برابر بھی کبھی فرق نہیں ہوتا، ان کی گردش کے متعین راستے جن سے سرے منہ کبھی انحراف نہیں ہوا، زمین کا یہ کشادہ صحن، اس میں رواں دواں ندیاں اور دریا، رات دن کی پہم گردش، ان کا گھٹنا بڑھنا، بے قرار سمندروں کے سینوں پر مسافروں سے لدی اور سامان سے بھری ہوئی کشتیوں اور جہازوں کا خیرامہ خیرامہ آنا جانا، گھنگھور گھٹائیں اور ان کا موسلا دھار برسنا،
پھر مردہ زمین کا دیکھتے دیکھتے سرسبز و شاداب ہو جانا،
کرائے ہوا میں بادلوں کا منڈلاتے پھرنا، کبھی برسنا اور کبھی ترساتے ترساتے آنے واحد میں ناپید ہو جانا، ایسی چیزیں نہیں جسے عالم تو جانتے ہوں اور بے علم نہ جانتے ہوں، جسے دانش مند سمجھ سکتے ہوں اور کم عقل کی سمجھ سے بالا تر ہوں،
بلکہ کائنات کی کتاب کا ہر ورق ہر کہو مہ کے لیے یکساں طور پر روشنی کا مینار ہے،
اور اس کے باوجود لطف یہ ہے کہ اتنا واضح ہونے کے باوجود اتنا سطحی بھی نہیں کہ اہل فکر و دانش کے لیے اس میں دلچسپی کا کوئی سامان نہ ہو، بلکہ انہیں دعوت ہے کہ اپنے نشتر تحقیق سے ذرے ذرے کا دل چیریں اور دیکھیں کہ ان میں اسرار و رموز اور قوت و طاقت کے وہ سمندر موجزن ہیں جن کا انہیں تصور تک نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر لمحہ مشاہدہ میں آنے والی چیزوں کا ذکر فرمانے کے بعد قرآن نے بارہا افلا تتفکرون،
افلا تتدبرون
کے جملے کہے، کیا تم غور نہیں کرتے، کیا تم تدبر نہیں کرتے، اور ان چبھتے ہوئے فکروں سے دانش و خرد کو للکارا ہے۔ کاش یہ الفاظ اس امت کے نوجوانوں کی خفتہ صلاحیتوں کو بیدار کر دیں، جن کی آسمانی کتاب نے انہیں واضح طور پر بتا دیا تھا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ نے زمین کی ہر چیز صرف تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ ان روزمرہ دکھائی دینے والی چیزوں میں اگر آپ غور کریں گے تو آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ تنوع میں یکسانیت، اختلاف میں تفاوق، کثرت میں وحدت، اور یہ بے مثال نظم و ضبط بغیر کسی علیم و حکیم اور قدرت والے خالق کے ظہور پذیر نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ روشن دلیلیں صرف ان کو فائدہ دیتی ہیں جن کی عقل کی آنکھ بینا ہے اور جو اس سے کام لینا پسند کرتے ہیں۔
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔
اور کچھ لوگ وہ ہیں جو بناتے ہیں اوروں کو اللہ کا مد مقابل، محبت کرتے ہیں ان سے جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اور جو ایمان لائے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ سے، اور کاش اب جان لیتے جنہوں نے ظلم کیا، جو وہ اس وقت جانیں گے جب آنکھوں سے دیکھ لیں گے عذاب کے ساری قوتوں کا مالک اللہ ہے، اور بے شک اللہ تعالی سخت عذاب دینے والا ہے۔
حاشیہ نمبر 189، اس کے بعد ان نادانوں کا ذکر ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے اور ان واضح دلائل پر غور نہیں کرتے اور اپنے رب کو چھوڑ کر اپنے بتوں یا جھوٹے سرداروں کی محبت کا دم بھرتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 190، یہ الفاظ غور طلب ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور کسی سے محبت نہیں کرتے، بلکہ فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں،
یعنی عزیز و اقارب،
فرزند و زن، مال و جاہ سے ان کو محبت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے جو ان کو محبت ہے وہ سب محبتوں سے بڑھ کر ہے، اور اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب یہ محبتیں کچھ کہتی ہوں اور اللہ تعالیٰ کی محبت کچھ کہتی ہو، تو اس وقت اگر اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے گردن خم کر دی تو وہ سچا ورنہ جھوٹا۔ صوفیہ کرام نے انداد کی تفسیر یہ فرمائی ہے، کل ما کان مشغلا عن اللہ مانعا من امتثال امره، ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے اور اس کے احکام کی تعمیل سے روک دے وہ انداد سے ہے، خواہ وہ بت ہوں، گمراہ رئیس ہوں، مال و دولت ہو، فرزند و زن ہوں، یا علم و فن، ہر چیز جو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی ہو وہ ند ہے اور پاش پاش کر دینے کے لائق۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں جو عشق و عقیدت ہے اور اولیاء کرام سے ہمیں جو محبت ہے وہ صرف اس لیے ہی تو ہے کہ وہ محبوبان خدا ہیں، اور محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوا کرتا ہے۔ جو اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کے محبوب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محبت محسوس نہیں کرتا وہ یہ سمجھ لے کہ اسے اللہ تعالیٰ سے بھی محبت نہیں۔
إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب،
خیال کرو جب بیزار ہو جائیں گے وہ جن کی تابے داری کی گئی ان سے جو تابے داری کرتے رہے، اور دیکھ لیں گے عذاب کو اور ٹوٹ جائیں گے ان کے تعلقات۔
وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار،
اور کہیں گے تابع داری کرنے والے، کاش ہمیں لوٹ کر جانا ہوتا دنیا میں تو ہم بھی بیزار ہو جاتے ان سے جیسے وہ آج بیزار ہو گئے ہیں ہم سے۔ یوں ہی دکھائے گا اللہ تعالیٰ ان کے برے اعمال کہ باعث پشیمانی ہوں گے ان کے لیے، اور وہ کسی صورت میں نہ نکل پائیں گے آگ کے عذاب سے۔
یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین۔
اے انسانوں، کھاؤ اس سے جو زمین میں ہے، حلال اور پاکیزہ چیزیں، اور شیطان کے قدموں پر قدم نہ رکھو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔
حاشیہ نمبر 191۔ آج کی ترقی یافتہ دنیا میں کھانے اور استعمال کی چیزوں میں صفائی کا اہتمام کیا جانے لگا ہے، لیکن حلال و حرام کی تمیز اب بھی نہیں۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو دونوں باتوں کے اہتمام کا حکم دیا، یعنی ظاہری طور پر بھی غلیظ اور گندی نہ ہوں تاکہ جسمانی صحت پر برا اثر نہ پڑے،
اور باطنی طور پر بھی نجس اور پلید نہ ہوں
تاکہ ضمیر انسانی دم نہ توڑ دے۔ ظاہری صفائی کو قرآن نے طیب کے لفظ سے اور حقیقی پاکیزگی کو حلال کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے، اور حلال اس چیز کو کہتے ہیں کہ نہ تو ذاتی طور پر حرام ہو، جیسے حرام جانور، مردار، شراب وغیرہ، اور نہ ایسے طریقوں سے حاصل کی گئی ہو جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، مثلا چوری، جوا، خواب و کلبوں میں ہو، رشوت، سود وغیرہ وغیرہ۔
اسلامی نظام معاشیات کا یہ ایک بنیادی اصول ہے، کسب معاش کے لیے کھلی چھٹی نہیں،
بلکہ تمام وہ راستے بند کر دیے ہیں جن میں کسی کی کمزوری، مجبوری اور ناداری سے ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہو۔ آپ خود سوچیں، جب سود، جوا، رشوت اور بلیک مارکیٹنگ وغیرہ کے چور دروازے بند ہو جائیں تو کیا
دولت سکڑ کر صرف چند افراد کے ہاتھ میں جمع ہو جائے گی؟
دولت کی ناجائز تقسیم، بلکہ لوٹ کھسوٹ جن معاشی، اخلاقی اور سیاسی خرابیوں کو جنم دیتی ہے، وہ اہل علم سے پوشیدہ نہیں۔ کاش ہم اس الہی نظام کو خود سمجھتے، سنجیدگی سے اس پر عمل کر کے دکھاتے تاکہ دوسری قوموں کو سمجھا سکتے۔
انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔
وہ تو حکم دیتا ہے تمہیں فقط برائی اور بے حیائی کا، اور یہ کہ بہتان باندھو اللہ پر جو تم جانتے ہی نہیں۔
حاشیہ نمبر 192۔ شیطان تمہیں بدکاری اور بدمعاشی کی دعوت دیتا ہے، وہ تمہارے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈال کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اکساتا ہے۔
اگر تم اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرنے کا قصد کرو
تو وہ تمہیں معاشی بدحالی اور بین الاقوامی بدنامی کے موہوم خطرات سے ڈراتا ہے۔ ایسے بدخواہ کے چکموں میں آ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔
اور جب کہا جاتا ہے ان سے پیروی کرو اس کی جو نازل فرمایا ہے اللہ نے، تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے پایا اپنے باپ دادوں کو، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھ سکتے ہوں اور نہ ہدایت یافتہ ہوں۔
حاشیہ نمبر 193۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی واضح آیات چھوڑ کر اپنے گمراہ باپ دادا کی تقلید کرتے ہیں، ان پر حسرت و افسوس کا اظہار ہے، اور اگر آبا و اجداد سراپا رشد و ہدایت ہوں تو ان کا اتباع عین مقصود ہے، اور انبیاء کی یہی سنت ہے۔ یوسف صدیق علیہ السلام نے مصر کے قید خانہ میں یہی فرمایا تھا، وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي، میں اپنے آبا و اجداد کے دین کا پیرو ہوں۔
وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔
اور مثال ان کی جنہوں نے کفر اختیار کیا ایسی ہے جیسے کوئی چلا رہا ہو ایسے جانوروں کے پیچھے جو نہیں سنتے سوائے خالی پکار اور آواز کے۔ یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ کچھ نہیں سمجھتے۔
حاشیہ نمبر 194۔ کفار کی مثال ان جانوروں کی سی ہے جنہیں ہانکا جائے تو وہ ہانکنے والے کی آواز تو سنتے ہیں لیکن سمجھتے کچھ نہیں۔
یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔
اے ایمان والو، کھاؤ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو دی ہیں اور شکر ادا کیا کرو اللہ تعالیٰ کا اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔
انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔
اس نے حرام کیا ہے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور بلند کیا گیا ہو جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام، لیکن جو مجبور ہو جائے درآں حالے کے وہ نہ سرکش ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا تو اس پر بقدر ضرورت کھا لینے میں کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالی بہت گناہ بخشنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔
حاشیہ نمبر 195، اس میں چار چیزوں کا ذکر ہے جو حرام ہیں۔ مردار، وہ جانور جسے شرعی طریقہ پر ذبح نہ کیا گیا ہو، اس کی کسی چیز کا استعمال درست نہیں، اور ابو بکر الجساس نے تصریح کی ہے کہ شکاری کتوں اور شکاری پرندوں کو کھلانا بھی منع ہے، ہاں چمڑا وباغت یعنی رنگنے کے بعد پاک ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 خون جاری، نمبر 3 خنزیر، نمبر 4 ما اہل بہ لغیر اللہ۔ حاشیہ نمبر 196، میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور وہ جانور جس پر بلند کیا گیا ہو ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام، میں نے اس ترجمہ میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فارسی ترجمہ کا اتباع کیا ہے۔ قرآن کریم میں یہ آیت 4 بار آئی ہے اور ہر جگہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہی ترجمہ کیا ہے، اور ما اہل کے لفظی ترجمہ میں وقت ذبح کی قید کو ہمیشہ ملحوظ رکھا ہے۔ مثلاً آپ نے اس آیت کا ترجمہ و آنچہ آواز بلند کردہ شود در ذبح وے بغیر خدا کے الفاظ سے کیا ہے، فتح الرحمان۔
اور تمام مفسرین کرام نے اس آیت کا یہی معنی بیان فرمایا ہے۔
میں امام ابو بکر جساس کی عبارت نقل کرنے پر اکتفا کرتا ہوں۔ ولا خلاف بین المسلمین ان المراد به الذبیحۃ اذا اہل بها لغیر اللہ عند الذبح، یعنی سب مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ اس سے مراد وہ ذبیحہ ہے جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ مزید تحقیق کے لیے ملاحظہ ہوں تفاسیر قرطبی، مظہری، بیضاوی، روح المعانی، ابن کثیر و کبیر وغیرہ۔ بعض لوگ ان چیزوں کو بھی حرام کہہ دیتے ہیں جن پر کسی ولی یا نبی کا نام لے دیا جائے، خاص ذبح کے وقت اللہ کے نام سے ہی ذبح کیا جائے، کیونکہ اس طرح مشرکین کے مشرکانہ عمل سے تشبیہ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بھی اپنے بتوں کے نام لے دیا کرتے تھے۔
لیکن اگر نظر انصاف سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کے اس عمل کو مشرکین کے عمل سے ظاہری یا باطنی، سوری یا مانوی کسی قسم کی بھی مشابہت نہیں۔
کفار جب ایسے جانوروں کو ذبح کرتے تھے تو اپنے بتوں کا نام لے کر ان کے گلے پر چھری پھیرتے، وہ کہتے بسم اللات والعزا، لات اور عزا کے نام سے ہم ذبح کرتے ہیں، اور مسلمان ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے نام کے سوا کسی کا نام لینا گوارا ہی نہیں کرتے، اس لیے ظاہری مشابہت نہ ہوئی۔ نیز کافر ان جانوروں کو ذبح کرتے تو ان بتوں کی عبادت کی نیت سے ان کی جان تلف کرتے، کسی کو ثواب پہنچانا مقصود نہ ہوتا، اور مسلمان کسی غیر خدا کی عبادت کی نیت سے یا کسی کی خاطر ان کی جان تلف نہیں کرتے، بلکہ ان کی نیت یہی ہوتی ہے کہ اس جانور کو اللہ کے نام سے ذبح کرنے کے بعد یا یہ کھانا پکانے کے بعد فقراء اور عام مسلمان کھائیں گے، اور اس کا جو ثواب ہوگا وہ فلاں صاحب کی روح کو پہنچے۔ واضح ہو گیا کہ مسلمانوں کے عمل اور مشرکین کے طریقہ میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے۔ ہاں اگر کوئی ذبح کرتے وقت غیر خدا کا نام لے یا کسی غیر خدا کی عبادت کے لیے کسی جانور کی جان تلف کرے تو اس چیز کے حرام ہونے اور ایسا کرنے والے کے مشرک و مرتد ہونے میں کوئی شک نہیں، اگر مقصد صرف ایصال ثواب ہو جیسے ہر کلمہ گو کا مقصد ہوا کرتا ہے تو اس کو طرح طرح کی تاویلات سے حرام کہنا اور مسلمانوں پر شرک کا فتویٰ دیتے چلے جانا کسی عالم کو زیب نہیں دیتا۔ مفصل بحث سورۃ النحل کی آیت 115 کے ضمن میں ملاحظہ فرمائیں۔ حاشیہ نمبر 197، یعنی اگر کوئی شخص مجبور ہو جائے اور اس کی زندگی خطرے میں پڑ جائے تو ان حرام چیزوں سے وہ بقدر ضرورت استعمال کر سکتا ہے۔
ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔
بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور خرید لیتے ہیں اس کے بدلے حقیر سا معاوضہ، سو وہ نہیں کھا رہے اپنے پیٹوں میں سوائے آگ کے، اور بات تک نہ کرے گا ان سے اللہ تعالی قیامت کے دن، اور نہ ان کے گناہ بخش کر انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
حاشیہ نمبر 198، یہود احکام الہی کو چھپاتے تھے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محامد و اوصاف جو تورات میں لکھے تھے ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے، اور چند ٹکوں کے لالچ میں اپنی خواہش کے مطابق شریعت میں رد و بدل بھی کر لیتے تھے، خود بھی چشمہ ہدایت سے سیراب نہ ہوتے اور دوسروں کو بھی سیراب نہ ہونے دیتے تھے، خود بھی گمراہ رہے اور دوسروں کے لیے بھی ہدایت کے دروازے بند رکھتے۔ یہ جرم کیونکہ بہت سنگین تھا اس لیے اس کی سزا بھی اتنی سخت رکھی گئی۔ فرمایا کہ یہ لذیذ لقمے جو رشوت لے کر تم اپنے حلق سے نیچے اتار رہے ہو، یہ آگ کے نہ بجھنے والے انگارے ہیں، ان کی سوزش کبھی ختم نہ ہوگی۔ حاشیہ نمبر 199، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ جو رحمان و رحیم ہے ایسے لوگوں سے بات تک نہ کرے گا، ہر وہ شخص جس نے کبھی اخلاص و محبت کا نام بھی نہ سنا ہو یہ سرزنش برداشت نہیں کر سکتا۔ مالک حقیقی، محبوب حقیقی، ہمیشہ مہربانی فرمانے والا، ہر وقت بے انداز عنایتیں فرمانے والا، اپنی نگاہ رحمت پھیر لے، اپنے کرم کا رخ موڑ لے، اپنے خطاب جان پرور سے محروم کر دے اور پھر دل برداشت کر لے، وہ دل نہ ہوا پتھر ہوا، بلکہ پتھر سے بھی سخت تر اور فرو تر۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اپنی ادنا سے ادنا ناراضگی سے بھی بچائے، آمین۔ تیسری سزا یہ ہے کہ ان کے چہروں پر کتمان حق کی نجاست چشمہ رہنے دی جائے گی، آب رحمت سے اسے دھویا نہیں جائے گا۔
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار۔
یہ وہ بد نصیب ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے عوض اور عذاب کو نجات کے بدلے۔ تعجب ہے کس چیز نے اتنا صابر بنا دیا ہے انہیں آگ کے عذاب پر۔
ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد۔
یہ سزا اس وجہ سے ہوگی کہ اللہ نے تو اتاری کتاب حق کے ساتھ، اور بے شک جو لوگ اختلاف ڈال رہے ہیں کتاب میں وہ دور دراز کے جھگڑوں میں پھنسے ہیں۔
لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
نیکی بس یہی نہیں کہ نماز میں تم پھیر لو اپنے رخ مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف، بلکہ نیکی کا کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص ایمان لائے اللہ پر اور روز قیامت پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور سب نبیوں پر، اور دے اپنا مال اللہ کی محبت سے رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو، اور خرچ کرے غلام آزاد کرنے میں، اور صحیح صحیح ادا کیا کرے نماز، اور دیا کرے زکوٰۃ، اور جو پورا کرنے والے ہیں اپنے وعدوں کو جب کسی سے وعدہ کرتے ہیں، اور کمال نیک ہیں جو صبر کرتے ہیں مصیبت میں اور سختی میں اور جہاد کے وقت، یہی لوگ ہیں جو راست باز ہیں، اور یہی لوگ حقیقی پرہیزگار ہیں.
حاشیہ نمبر 200. ہر دین میں بعض ظاہری اعمال ہوتے ہیں اور بعض حقیقی مقاصد، کیونکہ ان ظاہری اعمال سے انسان دین کے حقیقی مقاصد تک آسانی سے پہنچ سکتا ہے، اس لیے ان ظاہری اعمال کی بجا آوری نہایت ضروری ہوتی ہے. جب تک قوم دین کا دامن مضبوطی سے تھامے رہتی ہے، وہ ان ظاہری اعمال اور حقیقی مقاصد دونوں کو پیش نظر رکھتی ہے اور دونوں کو یکساں اہمیت دیتی ہے. لیکن جب دین کا ولولہ سرد پڑ جاتا ہے تو آہستہ آہستہ حقیقی مقاصد آنکھوں سے اوجھل ہونے لگتے ہیں، اور قوم صرف ظاہری اعمال کی ادائیگی کو کافی سمجھنے لگتی ہے، اور ان ظاہری اعمال میں حقیقی مقاصد تک پہنچنے کا جذبہ دم توڑ چکا ہوتا ہے. اس لیے وہ اعمال بے جان رسوم ہو کر رہ جاتے ہیں، اور غلط اندیش قوم انہی رسوم کی بجا آوری کو ہی سب سے بڑی نیکی شمار کرنے لگتی ہے، اور حقیقی مقاصد سے یکسر غافل ہو جاتی ہے. مثلا نماز اور روزہ اسلام کی بنیادی عبادات میں سے ہیں، لیکن حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جو نماز نمازی کو بدکاری سے باز نہ رکھ سکے،
فلم تجده من اللہ الا بعدا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام،
وہ نماز اسے خدا سے اور زیادہ دور کر دے گی. روزہ سے متعلق ارشاد فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، روزے دار اگر جھوٹ بولنے اور اس پر عمل کرنے سے باز نہ آئے تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں.
اس آیت کریمہ میں اسی حقیقت کو کھول کر بیان فرمایا گیا ہے
تاکہ امت مسلمہ پہلی امتوں کی طرح چند ظاہری اعمال پر ہی کانے نہ ہو جائے،
اور نیکی اور اطاعت کو انہی میں منحصر نہ سمجھ بیٹھے.
صاحب تفسیر مظہری لکھتے ہیں کہ لیس البر کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مقررہ سمت کی طرف منہ کرنا نیکی اور طاعت ہے ہی نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی صرف اسی میں منحصر نہیں، یہ بھی نیکی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی نیکی اور طاعت کے کام ہیں جو حقیقی مقاصد ہیں اور تمہاری توجہ کے زیادہ مستحق ہیں. حاشیہ نمبر 201. سابقہ غلط فہمی کو دور کرنے کے بعد بڑی وضاحت اور خاص ترتیب سے اسلام کے جملہ حقیقی مقاصد بیان فرمائے جا رہے ہیں. اسلام کی ساری تعلیم ان چار عنوانوں کے نیچے درج کی جا سکتی ہے. نمبر 1 عقائد، نمبر 2 معاملات، نمبر 3 عبادات،
نمبر 4 اخلاق.
من آمنا سے لے کر والنبیین تک عقائد اسلامیہ کا ذکر فرمایا. آت المال سے وفر رقاب تک معاملات کا بیان ہوا. اقام الصلاۃ و آت زکوٰۃ سے اسلامی نظام عبادت کے دو اہم ترین رکن نماز اور زکوٰۃ بتائے گئے. اس کے بعد اسلام جس ضابطۂ اخلاق کی پابندی کا اپنے ماننے والوں کو حکم دیتا ہے اس کی وضاحت کر دی گئی. کاش ایسا مکمل اور لاسانی دستور حیات رکھنے والی امت اس پر عمل کرنے کی ضرورت کو بھی محسوس کرے،
تو وہ اپنے آپ میں اور اپنے گرد و پیش میں ایک واضح انقلاب محسوس کرنے لگے.
چون بجان در رفت جان دیگر شود، جان چون دیگر شد جہاں دیگر شود. اقبال. حاشیہ نمبر 202. قاعدہ کے مطابق والصابرون ہونا چاہیے، لیکن خلیل امام نحو نے کہا کہ یہاں الصابرین منصوب علی المدھا،
اس لیے اس معنی مدھا کو جو قرآن کا مدلول ہے
ترجمہ میں ظاہر کرنا از حد ضروری ہے، اس لیے میں نے ترجمہ کیا ہے واللہ الموفق.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
اے ایمان والو، فرض کیا گیا ہے تم پر قصاص، جو ناحق مارے جائیں آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت، پس جس کو معاف کی جائے اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ چیز، تو چاہیے کہ طلب کرے مقتول کا وارث خون بہا دستور کے مطابق، اور قاتل کو چاہیے کہ اسے ادا کرے اچھی طرح، یہ رعایت ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے، تو جس نے زیادتی کی اس کے بعد تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے.
حاشیہ نمبر 203. اسلام سے پہلے عرب میں دستور تھا کہ اگر طاقتور قبیلے کا کوئی شخص قتل کر دیا جاتا تو وہ صرف قاتل کے قتل پر اکتفا نہ کرتے، بلکہ قاتل کے قبیلہ کے 10-10, 20-20 آدمی قتل کرنا اپنا حق سمجھتے. اگر کسی آزاد کو غلام قتل کر دیتا تو غلام کے بدلے غیر قاتل آزاد کا سر قلم کیا جاتا، اور اگر عورت قتل کرتی تو مرد قتل کیا جاتا. اسی ظالمانہ اور غیر اسلامی دستور پر صدیوں عمل ہوتا رہا، اور عرب اپنی نسلی نہوت اور قبائلی برتری کی تسکین بے گناہوں کا خون بہا بہا کر کرتے رہے. قرآن کریم نے اس دستور کو یک قلم منسوخ کر دیا اور حکم دیا کہ مقتول کا قاتل ہی قصاص میں قتل کیا جائے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام. یہ رواج صرف عرب میں ہی نہ تھا بلکہ دوسری قوموں میں بھی تھا، بلکہ آج تک یورپ کی حکمران قومیں بھی اس پر عمل پیرا رہی ہیں. جنوبی افریقہ کے حبشی، آسٹریلیا کے اصلی باشندے اور امریکہ کے ریڈ انڈین آج بھی اس پر شاہد ہیں. یہ فخر اسلام کو ہی حاصل ہے کہ اس نے جھوٹے امتیازات کے بت مدت ہوئی پاش پاش کر دیے، اور انسانی مساوات کا صرف قانون ہی پیش نہیں کیا بلکہ عمل کر کے دکھا دیا. حاشیہ نمبر 204. قانون قصاص میں ایک اور اہم تبدیلی کی جا رہی ہے، وہ یہ کہ اگر مقتول کے وارث قاتل سے صلح کرنا چاہیں تو وہ خون بہا لے کر صلح کر سکتے ہیں. آج کل کے قانون میں قتل کا جرم صلح کے قابل نہیں، جس سے بہت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اسلام نے ان خرابیوں کا احساس کرتے ہوئے صلح کی اجازت دے دی. حاشیہ نمبر 205. من اخیہ کا لفظ بڑی شان رکھتا ہے. ایسی حالت میں جبکہ قاتل قتل کا ارتکاب کر چکا ہو، محبت، پیار، رحم اور شفقت کے تمام رشتے ٹوٹ چکے ہوں، عداوت اور انتقام کی آگ بھڑکنے لگی ہے، قرآن مقتول کے غضبناک وارثوں کو یاد دلاتا ہے کہ قاتل مجرم ہے، قصور وار ہے، اور تمہارا غصہ بے جا بھی نہیں. تاہم تمہارا اسلامی بھائی تو ہے، اگر بخش دو، معاف کر دو تو کوئی بڑی بات نہیں. مقصد یہ ہے کہ ٹوٹے ہوئے دل پھر جڑ جائیں، اور اسلامی معاشرے کے دامن میں جو چاک پڑ گیا ہے اسے پھر سے سی دیا جائے. اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کی یہی لطافتیں تھیں جنہوں نے عرب کے سرکشوں کو متی بنا دیا تھا. حاشیہ نمبر 206. مقتول کے وارثوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ جس بھائی پر تم نے اتنا احسان کیا، اب اس سے خون بہا اس احسن طریقہ سے طلب کرو کہ اسے تکلیف نہ ہو، اور قاتل کو ہدایت فرمائی کہ وہ احسان فراموش نہ بنے بلکہ خوشی خوشی جلدی جلدی خون بہا ادا کر دے.
حاشیہ نمبر 207. قتل کی سزا قتل ہی تو مقرر نہیں فرمائی،
بلکہ خون بہا ادا کرنے کی بھی گنجائش رکھی ہے، یہ محض تمہارے رب کا تم پر احسان ہے. حاشیہ نمبر 208. تصفیہ کے بعد بھی جو زیادتی کرے گا، قاتل ہو یا مقتول کے رشتہ دار، اسے دردناک سزا دی جائے گی. ہر ایک کو قانون کا احترام اور اس کی پابندی کرنا چاہیے. اسی لیے شریعت اسلامیہ نے قصاص لینے، حدود قائم کرنے اور تعزیرات لگانے کا حق افراد کو نہیں دیا، بلکہ صرف حکومت وقت کو دیا ہے، کیونکہ عدل و انصاف قائم رکھنے کی صرف یہی صورت ہے. اگر افراد کو یہ حق مل جائے تو وہ افراتفری پیدا ہو کہ الامان.
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.
اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، اے عقل مندو، تاکہ تم قتل کرنے سے پرہیز کرنے لگو۔
حاشیہ نمبر 209۔ اس آیت کریمہ میں قانون قصاص کی علت اور حکمت بیان کی جا رہی ہے، یعنی اگر بے گناہ قتل کرنے والے کو سزا نہیں دی جائے گی تو اس کا حوصلہ بڑھے گا اور مجرمانہ ذہنیت کے دوسرے لوگ بھی نڈر ہو کر قتل و غارت کا بازار گم کر دیں گے، لیکن اگر قاتل کو اس کے جرم کے بدلے قتل کر دیا گیا تو دوسرے مجرم بھی اپنا بھیانک انجام دیکھ کر باز آ جائیں گے، اور اس طرح ایک قاتل کے قتل کرنے سے بے شمار معصوم جانیں قتل و غارت سے بچ جائیں گی۔ آج بعض ملکوں میں قتل کی سزا منسوخ کر دی گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ سزا ظالمانہ اور بہیمانہ ہے، مقتول تو قتل ہو چکا، اب اس کے عوض ایک دوسرے آدمی کو تختہ دار پر لٹکا دینا بے رحمی نہیں تو کیا ہے؟
آپ خوفناک حقائق کو دلکش عبارتوں سے حسین بنا سکتے ہیں،
لیکن نہ آپ ان کی حقیقت کو بدل سکتے ہیں اور نہ ان کے برے نتائج کو رو پذیر ہونے سے روک سکتے ہیں۔ جس ملک کے قانون کی آنکھیں ظالم قاتل کے گلے میں پھانسی کا پھندا دیکھ کر پرنم ہو جائیں، وہاں مظلوم و بے کس کا خدا ہی حافظ۔ وہ اپنے آغوش میں ایسے مجرموں کو ناز و نیم سے پال رہا ہے جو اس کے چمنستان کے شگفتہ پھول کو مسل کر رکھ دیں گے۔ وہ دین جو دین فطرت ہے، جو ہر قیمت پر عدل و انصاف کا ترازو برابر رکھنے کا مدعی ہے، اس سے ایسی بے جا بلکہ نازیبا ناز برداری کی توقع ابس ہے۔
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حقاً على المتقين۔
فرض کیا گیا ہے تم پر جب قریب آ جائے تم میں سے کسی کی موت، بشرطے کے چھوڑے کچھ مال، کے وصیت کرے اپنے ماں باپ کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے انصاف کے ساتھ۔ ایسا کرنا ضروری ہے پرہیزگاروں پر۔
حاشیہ نمبر 210۔ ان آیات کریمہ سے عرب کے ایک اور جاہلانہ رواج میں اصلاح فرمائی۔ اہل عرب کا یہ دستور تھا کہ مرتے وقت اپنے مال کی وصیت ایسے لوگوں کے نام کر جاتے جن سے ان کا دور کا واسطہ بھی نہ ہوتا، اور اپنے زعم باطل میں اسے سخاوت سے تعبیر کرتے، اور اگر کوئی وصیت کیے بغیر مر جاتا تو وراثت صرف اولاد اور بیوی میں بڑھ جاتی، والدین اور دوسرے رشتہ دار بالکل محروم رہتے۔ یہ دونوں صورتیں کیونکہ ظلم صریح تھیں اس لیے قرآن حکیم نے اس کی اصلاح فرما دی، لیکن یک لخت سارے سابقہ نظام کو درہم برہم نہیں کیا بلکہ آہستہ آہستہ اصلاح فرمائی تاکہ طبیعتوں میں بے چینی بھی پیدا نہ ہو اور اصلاح کا مقصد پورا ہو جائے۔ اس لیے اس سے پہلے کہ وراثت کی تقسیم کا منظم و مکمل قانون نافذ کیا جاتا، انہیں ان آیات میں وصیت کا حکم دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کریں اور ہر ایک کو اس کے حق کے مطابق حصہ دے دیں، لیکن اتنے اہم کام کو عوام کی مرضی اور صرف ان کے رحم و کرم پر چھوڑا نہیں جا سکتا تھا۔ اس لیے کچھ مدت کے بعد سورۃ النساء میں وراثت کے احکام بتفصیل بیان کر دیے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے احکام وصیت اور احکام وراثت کی وضاحت فرماتے ہوئے دو قاعدے بیان کیے۔ پہلا قاعدہ تو یہ ہے کہ ان رشتہ داروں کے لیے وصیت کی ممانعت کر دی جو وراثت میں حصہ دار ہیں۔ دوسرا قاعدہ ہے کہ وصیت کو مال متروکہ کے تیسرے حصے تک محدود فرما دیا، ایک بٹا تین حصہ تک اپنے غیر وارث رشتہ داروں یا دوسرے مستحق لوگوں یا رفاہ عام کے کاموں میں خرچ کر سکتا ہے۔ اسلام کا یہ وہ حکیمانہ اور متوازن نظام ہے جس پر مسلمانوں کو بجا طور پر نازاں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عائد کردہ ان پابندیوں کو اپنی کم فہمی سے خلاف قرآن کہتے ہوئے ماننے سے انکار کرنے لگے ہیں، لیکن اگر وہ ذرا تعامل کریں تو انہیں معلوم ہو جائے گا اگر یہ پابندیاں اٹھا دی جائیں تو آپ کا نظام وراثت بازیچائے طفلاں بن کر رہ جائے۔ مزید تحقیق کے لیے احکر کی تالیف سنت خیر الانام صفحہ 257-273 ملاحظہ ہو۔ تمام شکوک و شبہات کا مفصل جواب درج ہے۔
فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔
پھر جو بدل ڈالے اس وصیت کو سن لینے کے بعد تو اس کا گناہ انہیں بدلنے والوں پر ہوگا، بے شک اللہ تعالی سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔
فمن خاف من موسع جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔
اور جسے اندیشہ ہو وصیت کرنے والے سے کسی طرفداری یا گناہ کا، پس وہ صلح کرا دے ان کے درمیان، تو کچھ گناہ نہیں، اس پر بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
اے ایمان والو، فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے جیسے فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، کہ کہیں تم پرہیزگار بن جاؤ۔
حاشیہ نمبر 211۔ سیام جمع ہے، اس کا مفرد ہے سوم۔ لغت میں سوم کا معنی ہے الامساک عما تنازع الیہ النفس، اس چیز سے باز رہنا جس کی طرف نفس کشش محسوس کرتا ہو۔ اور شریعت میں سوم کہتے ہیں کہ انسان عبادت کی نیت سے صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل زوجیت سے رکا رہے۔ یہ حکم ہجرت کے دوسرے سال نازل ہوا۔ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، گو ان کی تعداد اور کیفیت الگ تھی۔ حاشیہ نمبر 212۔ روزے کا مقصد اعلیٰ اور اس سخت ریاضت کا پھل یہ ہے کہ تم متقی اور پاک باز بن جاؤ۔ روزے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ان تین باتوں سے پرہیز کرو، بلکہ مقصد یہ ہے کہ تمام اخلاق رذیلہ اور اعمال بد سے انسان مکمل طور پر دستکش ہو جائے۔ تم پیاس سے تڑپ رہے ہو، تم بھوک سے بیتاب ہو رہے ہو، تمہیں کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، ٹھنڈے پانی کی سراہی اور لذیذ کھانا پاس رکھا ہے، لیکن تم ہاتھ بڑھانا تو کجا، آنکھ اٹھا کر ادھر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے نا کہ تمہارے رب کا یہ حکم ہے۔ اب جب حلال چیزیں اپنے رب کے حکم سے تم نے ترک کر دیں، تو وہ چیزیں جن کو تمہارے رب نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا ہے، چوری، رشوت، بدیانتی وغیرہ، اگر یہ مراقبہ پختہ ہو جائے تو کیا تم ان کا ارتکاب کر سکتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ مہینہ بھر کی اس مشق کا مقصد یہی ہے کہ تم سال کے باقی 11 ماہ بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے یوں ہی گزار دو۔ جو لوگ روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن جھوٹ، غیبت، نظر بازی وغیرہ سے باز نہیں آتے، ان کے متعلق حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرما دیا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس للہ
حاجۃ
فی ان يدع طعامہ وشرابہ، یعنی جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، اگر اس نے کھانا پینا ترک کر دیا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں۔
ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔
یہ گنتی کے چند روز ہیں، پھر جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے، اور جو لوگ اسے بہت مشکل سے ادا کر سکیں ان کے ذمہ فدیہ ہے، ایک مسکین کا کھانا، اور جو خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تمہارا روزہ رکھنا ہی بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو۔
حاشیہ نمبر 213۔ مریض اور مسافر کو اس حکم سے مستثنا کر دیا۔ مریض سے مراد وہ شخص ہے کہ اگر روزہ رکھے تو اس کی ہلاکت یا اس کے مرض کے بڑھ جانے کا خطرہ ہو، اور سفر سے مراد احناف کے نزدیک 3 روز کا سفر ہے جس کا اندازہ 36 کوس یا 54 میل ہے۔
خواہ آپ اتنی مسافت
آج 1 گھنٹہ میں طے کریں، آپ کو افطار کی اجازت ہے۔ بیماری اور سفر سے جتنے روزے آپ نہ رکھ سکیں تو صحت یاب ہونے اور سفر سے واپس آنے پر ان کی قضا دینا ہوگی۔ مریض اور مسافر کو افطار کی اجازت ہے لیکن روزہ رکھنا افضل ہے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں کبھی روزہ رکھا اور کبھی نہیں رکھا، لیکن سفر جہاد میں روزے کے افطار کا حکم ہے۔
فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا،
انہ یوم قتال فافطروا، آج جنگ کا دن ہے، روزے افطار کرو۔ حاشیہ نمبر 214۔ اس آیت میں علماء تفسیر کا اختلاف ہے۔ اکثر کی رائے تو یہ ہے کہ ابتدا میں جب روزے رکھنے کا حکم دیا گیا تو لوگوں کی آسانی کے پیش نظر یہ گنجائش رکھی گئی
کہ اگر کوئی روزے نہ رکھے تو وہ فدیہ ادا کر دے۔
بعد میں جب لوگ روزے کی لذت و برکت سے آشنا ہو گئے تو یہ رعایت واپس لے لی گئی اور عام حکم دے دیا گیا، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ نفاذ شریعت میں جس تدریج کو ملحوظ رکھا گیا ہے یہ قول اس کے عین مطابق ہے، لیکن بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یطیقون کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ بڑی ہی مشکل سے روزہ رکھ سکتے ہوں وہ فدیہ ادا کریں، مثلا بوڑھا، دائم المریض، حاملہ عورت، دودھ پلانے والی، ان کے لیے یہ رعایت دی گئی ہے اور یہ رعایت آج بھی بحال ہے۔
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔
ماہ رمضان المبارک جس میں اتارا گیا قرآن، اس حال میں کہ یہ راہ حق دکھاتا ہے لوگوں کو اور اس میں روشن دلیلیں ہیں ہدایت کی اور حق و باطل میں تمیز کرنے کی، سو جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینہ کو تو وہ یہ مہینہ روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہارے لیے سہولت اور نہیں چاہتا تمہارے لیے دشواری، اور چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لیا کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کیا کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر گزاری کیا کرو۔
حاشیہ نمبر 215۔ پہلی آیت میں روزہ رکھنے کی حکمت بیان کی گئی تھی کہ تم متقی بن جاؤ، اب اس بات کی حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ ماہ رمضان اس عبادت کے لیے کیوں مخصوص کیا گیا۔ بتایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہوا، وہ قرآن جو کسی خاص قوم یا ملک کے لیے نہیں
بلکہ ہدی للناس تمام اولاد آدم کے لیے ہادی و مرشد ہے،
اور اس کی ہدایت کی روشنی اتنی کھلی ہے کہ حق اور باطل بالکل ممتاز ہو جاتے ہیں۔ جس ماہ میں اتنی بڑی نعمت سے سرفراز کیا گیا ہو وہ ماہ اس قابل ہے کہ اس کا ہر لمحہ ہر لحظہ اپنے محسن حقیقی کی شکر گزاری میں صرف کر دیا جائے، اور اس نعمت کی شکر گزاری کی بہترین صورت یہی ہے کہ دن میں روزہ رکھا جائے، رات کو قرآن پڑھا اور سنا جائے، تاکہ اس ماہ میں نفس کی ایسی تربیت ہو جائے کہ وہ اس بارے امانت کو اچھی طرح اٹھا سکے۔ اس آیت کا آخری حصہ لعلکم تشکرون اغلباً اسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ حاشیہ نمبر 216۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں، فضالت الرخصۃ الا لمن عجز منہم۔ پہلے حکم میں روزہ کی بجائے فدیہ دینے کی جو رعایت دی گئی تھی وہ اس آیت سے ختم ہو گئی۔ شہود سے دیکھنا اور جاننا دونوں مراد ہیں، یعنی خواہ وہ خود دیکھے یا صحیح طریقہ سے اس کا دیکھا جانا معلوم ہو جائے تو روزہ رکھنا فرض ہو جاتا ہے، کیونکہ اختلاف مطالعے ایک مسلمہ مسئلہ ہے۔ اس لیے فقہا نے تصریح فرمائی ہے کہ اگر دور دراز علاقہ میں چاند دیکھا جائے تو اس کا اعتبار نہ ہوگا۔ ان البلاد اذا تباعدت كتباعد الشام من الحجاز فالواجب على اهل كل بلد ان تعمل على رؤيته دون رؤيه غيره۔ قرطبی، قمری سال کا مہینہ مقرر فرمایا کیونکہ یہ سال کے مختلف موسموں میں پھرتا رہتا ہے، تاکہ مسلمان سردی گرمی سب موسموں میں بھوک پیاس کی شدت برداشت کرنے کے عادی ہو جائیں۔ حاشیہ نمبر 217۔ کیونکہ فدیہ کی رعایت واپس لے لی گئی تھی، اس سے گمان ہو سکتا تھا کہ مریض اور مسافر کے لیے افطار کی جو اجازت دی گئی تھی
شاید وہ بھی ساقط کر دی گئی ہو،
اس لیے اس کو واضح کیا کہ نہیں، وہ رخصت بحال ہے۔ حاشیہ نمبر 218۔ یعنی احکام شریعہ تعزیری احکام نہیں جن سے کسی کو تنگ کرنا اور تکلیف دینا مقصود ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کا منشا ان سے تمہاری آسانی اور اصلاح کرنا ہے۔ اس ٹکڑے میں گویا احکام شریعہ کی روح رواں کا ذکر فرما دیا۔
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔
اور جب پوچھیں آپ سے، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندے میرے متعلق، تو انہیں بتاؤ میں ان کے بالکل نزدیک ہوں، قبول کرتا ہوں دعا دعا کرنے والے کی جب وہ دعا مانگتا ہے مجھ سے، پس انہیں چاہیے کہ میرے حکم مانیں اور ایمان لائیں مجھ پر تاکہ وہ کہیں ہدایت پا جائیں۔
حاشیہ نمبر 219۔ کتنی پیاری آیت ہے، ہجوم بلا میں، طوفان مصائب میں،
گرداب ہلاکت میں گھرے ہوئے شکستہ دل اور پریشان انسان کے لیے
ان چند لفظوں میں اطمینان و سکون کا کیا روح پرور پیغام ہے۔ آپ غور فرمائیے، انی قریب کے دو لفظوں میں راحت و اطمینان کی ایک دنیا سمیٹ کر رکھ دی گئی ہے۔ کسی فصل بہار کی نسیم سحر میں، کسی ابر نیساں کے حیات بخش قطروں میں، وہ اثر کہاں جو اثر ان دو لفظوں میں ہے۔ دکھ درد کا مارا جب یہ سنتا ہے کہ میرا مالک میرا خالق مجھ سے الگ تھلگ کہیں دور نہیں کہ اسے میرے حال کا علم نہ ہو، رنج و علم کی خبر نہ ہو، بلکہ وہ قریب ہے، بالکل قریب، نزدیک ہے، رگے جان سے بھی زیادہ نزدیک، تو اسے کتنا قرار آ جاتا ہے۔ تمہاری زبان پر آئی ہوئی بات تو کیا، تمہارے دل میں منہ چھپائے ہوئے اسرار جو قوت گویائی کو اپنا چہرہ دکھانے سے شرماتے ہیں، افکار اور اندیشوں کے وہ نازک و لطیف آبگینے جو ہوائی سوتی لہروں کو بھی برداشت نہیں کر سکتے، ان سب کو وہ جانتا ہے۔ وہ قادر بھی ہے، رحمان و رحیم بھی۔ تم دست دعا دراز تو کرو، تم دامن طلب پھیلا کر تو دیکھو، تم دل کے ہاتھوں سے اس کے در رحمت پر دستک تو دو، وہ سنے گا تمہاری فریاد، وہ قبول کرے گا تمہاری دعا، وہ بدل دے گا تمہاری بگڑی ہوئی قسمت۔ لیکن جب وہ کرم فرمائے تو سرکش نہ بن جانا، اسی طرح سر نیاز اس کے در اقدس پر جھکائے رکھنا۔ اسلام قبول کرنے پر جو ذمہ داریاں تم نے قبول کی تھیں، جو عہد تم نے باندھا تھا، ان کو نبھاتے رہنا، رشد و ہدایت پا جاؤ گے، کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ حاشیہ نمبر 220۔ ممکن ہے یہاں کسی کو شک گزرے کہ بسا اوقات دعا کرتے کرتے سال ہا سال گزر جاتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی۔ اس کی ایک بڑی وجہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، انہو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ذکر الرجل یطیل السفر یمد یده الی السماء یا رب اشعث اکبر مطعمہ حرام و ملبس حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لذلک۔ رواء مسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ وہ دور دراز کا سفر کرتا ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، بال اس کے پریشان، جسم اس کا گرد آلود، اس کا کھانا لباس سب حرام کمائی سے ہے، اس کے پیٹ میں جو غذا ہے وہ بھی حرام ہے، تو وہ لاکھ پکارے اور دعائیں کرے، ایسے حرام خور کی دعا کب قبول ہونے کے لائق ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو فرمایا تھا کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری ہر دعا قبول ہو تو رزق حلال کھایا کرو۔ دعا کی قبولیت کی ان شرائط کو ہم نے فراموش کر دیا،
بلکہ ہم نے تو حلال و حرام میں فرق کرنے کی زحمت بھی کبھی گوارا نہیں کی۔
اگر ہماری دعائیں قبول نہ ہوں تو جائے تعجب نہیں، بلکہ تعجب و حیرت تو اس کی رحمت بے پایاں پر ہے کہ پھر بھی وہ فریاد سن لیتا ہے۔
احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا، وہ تمہارے لیے پردہ زینت اور آرام ہیں اور تم ان کے لیے پردہ زینت و آرام ہو. جانتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم خیانت کیا کرتے تھے اپنے آپ سے، پس اس نے نزل کرم فرمائی تم پر اور معاف کر دیا تمہیں، سو اب تم ان سے ملو ملاؤ اور طلب کرو جو قسمت میں لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے صبح کے وقت، پھر پورا کرو روزہ کو رات تک اور نہ مباشرت کرو ان سے جبکہ تم اعتکاف بیٹھے ہو مسجدوں میں، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو توڑنے کے قریب بھی نہ جانا. اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ تقوی اختیار کر لیں.
حاشیہ نمبر 221. ابتدا میں دن کی طرح رات کو بھی عورتوں سے علیحدہ رہنے کا حکم تھا، لیکن بعد میں تخفیف کر دی گئی اور رات کو مقاربت کی اجازت دے دی گئی. ان گنت سلام اور بے شمار درود اس ذات پاک پر جو رحمت بن کر آیا تھا، رحمت لے کر آیا تھا. رفثن ایک جامع لفظ ہے جو میاں بیوی کے خصوصی تعلقات کے سارے درجوں کو شامل ہے. کال زجاج الرفث کلمت جامعت لکل ما یرید الرجل
من امرأته.
قرطبی. حاشیہ نمبر 222. آیت کا یہ حصہ خاص توجہ طلب ہے. مرد اور عورت کے باہمی تعلقات کو انتہائی خوش اسلوبی سے بیان فرمایا گیا ہے، یعنی جیسے وہ تمہارے لیے لباس ہیں ویسے ہی تم ان کے لیے لباس ہو. اس لحاظ سے دونوں کے حقوق اور فرائض مساوی ہیں.
پھر لباس کی تعبیر کتنی معنی خیز ہے.
مختصر الفاظ میں لباس پردہ ہے، ہر عیب کو چھپاتا ہے، زینت ہے، حسن و جمال کو نکھارتا ہے، راحت ہے، سردی و گرمی سے بچاتا ہے. کیا ایک اچھی بیوی اپنے خاوند کے لیے اور ایک اچھا خاوند اپنی بیوی کے لیے پردہ، زینت اور راحت نہیں؟ یقیناً ہے. جس ملت کے ہر گھر میں زوجیت کا یہ بلند تصور اور اعلیٰ معیار ہو، اس کے لیے یہ دنیا جنت نہیں تو اور کیا ہے؟ اسلام پر یہ اعتراض کرنے والے کہ اس نے عورت کے حقوق کو پامال کر دیا ہے،
اگر آیت کے اسی حصہ پر نظر ڈالیں تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا.
ہاں، اسلام نے ملت ابراہیمی کی بیٹیوں کے چہروں سے شرم و حیا کا نقاب نوچنے کا حکم نہیں دیا. اس نے عورت کو محض رقص و سرود کی زینت بننے کی اجازت نہیں دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام ایک مستقل دین ہے، اس کا اپنا نظام، اپنا قانون اور اپنا ضابطہ حیات ہے،
اور اس کے استقلال کی یہی علامت ہے
کہ وہ ہر حالت میں اسی ضابطے کا پابند رہے، کسی کو پسند آئے یہ بات یا نہ، کوئی خوش ہو یا نہ خوش. اسلام کو ہر دل عزیز بنانے
اور اسے تہذیب مغرب سے ہم آہنگ کرنے کے لیے
اس کے سادہ لوح دہی خواہوں نے اس کے فطری خد و خال میں جس وقت قطع و برید گوارا کر لی، اس دن اسلام بحثیت ایک مستقل ضابطہ حیات کے ہم سے چھن جائے گا. اللہ تعالیٰ اس روز بد سے بچائے. حاشیہ نمبر 223. اس سے مراد صبح صادق کا طلوع ہے، یعنی وہ روشنی جو دائیں بائیں پھیلتی ہے. کال الجمہور ذالک الفجر المعترض فی الافق یمنۃ و یسرۃ. قرطبی. صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عدی رضی اللہ عنہ بن حاتم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا حیط ابیض اور حیط اسود سے سفید اور سیاہ دو تاگے مراد ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا، بل ہوا سواد اللیل و بیاض النہار. نہیں، بلکہ اس سے مراد رات کی تاریکی اور دن کی روشنی ہے.
اور لغت عرب میں خیتون کا لفظ لون کے معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے.
والحیط فی کلامہم عبارت عن اللون. قرطبی. حاشیہ نمبر 224. پہلے روزے کی ابتدا کا وقت بتایا، اب اس کے اختتام کا وقت بتایا جا رہا ہے۔ صبح صادق سے لے کر رات آنے تک روزہ رکھو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس ارشاد سے وضاحت فرما دی۔
اذا ادبر النہار من ہاہنا واقبل اللیل من ہاہنا، جب ادھر مغرب سے دن پیٹ پھیرتے
اور ادھر مشرق سے رات آ جائے، وہ وقت ہے افطار کا۔ بعض لوگ روزے کے افطار میں اتنی جلدی کرنے لگے ہیں کہ سورج بھی صحیح طور پر غروب نہیں ہوتا کہ وہ افطار کا نقارہ بجا دیتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 225، اگر کوئی معتکف ہو تو اسے رات کو بھی اپنی بیوی سے مقاربت جائز نہیں۔ حاشیہ نمبر 226، یعنی اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدوں کو توڑ کر آگے نکل جانے کا تو خیال ہی مت کرو، تمہاری سلامتی اور بھلائی اسی میں ہے کہ ان کے نزدیک تک مت جاؤ، ایسا نہ ہو کہ مشتعل جذبات کی رو تمہارے قدم حدود کے پاس جمنے ہی نہ دے اور تم بے بس اور بے اختیار ہو کر بہتے ہوئے چلے جاؤ۔ اس لیے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے
ان کے پاس بھی نہ پھٹکو۔
وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بالإثم وأنتم تعلمون،
اور نہ کھاؤ ایک دوسرے کا مال آپس میں ناجائز طریقہ سے، اور نہ رسائی کرو اس مال سے رشوت دے کر حاکموں تک، تاکہ یوں کھاؤ کچھ حصہ لوگوں کے مال کا ظلم سے، حالانکہ تم جانتے ہو کہ اللہ نے یہ حرام کیا ہے۔
حاشیہ نمبر 227، اسلامی نظام معاشیات کا ایک اور قاعدہ بیان ہو رہا ہے، یعنی ناجائز طریقہ سے لوگوں کے مال نہ کھاؤ۔ من اخذ مال غیره الاعلی وجه اذن الشرع فقد اکل بالباطل، وہ شخص جس نے ایسے طریقے سے مال حاصل کیا جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی تو اس نے باطل ذریعہ سے کھایا۔ فيدخل فيه القمار والخداع والغصوب والحجد الحقوق وما لا تطيب بالنفس مالكه۔ ترجمہ، اس میں جوا، دھوکہ دہی، زبردستی چھین لینا، کسی کے حقوق کا انکار اور وہ مال جسے اس کے مالک نے خوشی سے نہیں دیا، سب عقل باطل میں شامل ہیں۔ علامہ قرطبی نے یہ تصریح بھی کی ہے، اگر کوئی شخص رشوت دے کر یا جھوٹی قسم کھا کر یا جھوٹی گواہیاں دلوا کر اپنے حق میں فیصلہ کرا لے تو قاضی کا فیصلہ حرام کو حلال نہیں کر سکتا۔ فالحرام لا یصیر حلالا بقضاء القاضی، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بھی سن لیجئے۔
انکم تختصمون الی ولعل بعضکم ان یکون الحنا بحجته من بعض فاقضی له علی نحو من مسمع فمن قطعت له من حق اخیه شیئا فلا یاخذه فانما اقطع له قطعه من نار۔
قرطبی، ترجمہ، تم میرے پاس جھگڑے چکانے کے لیے آتے ہو، ممکن ہے تم میں سے ایک فریق زیادہ چرب زبان ہو اور میں بفرض محال اس کے حق میں فیصلہ دے دوں، اگر میں کسی کو اس کے بھائی کا حق دے دوں تو وہ ہرگز نہ لے، بے شک وہ اس کے حق میں آگ کا ایک ٹکڑا ہے۔ اگر ہمارا باہمی لین دین قرآن کے اس حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس واضح ارشاد کے مطابق ہو جائے تو کتنی مقدمہ بازیاں ختم ہو جائیں۔ ان کی پیروی پر جو بے محابہ روپیہ اور بے انداز وقت ضائع ہوتا ہے وہ بچ جائے۔ ان مقدمہ بازیوں کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ قریبی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، باہمی محبت اور اخلاص کی جگہ نفرت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر ہم قرآن کے اس حکم کو سچے دل سے مان لیں تو اسلامی معاشرہ ان سب خرابیوں سے پاک ہو جائے گا اور اس کا ماحول اتنا پاکیزہ اور خوشگوار بن جائے گا جس کا ہم اس وقت تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کاش قرآن کو سینے سے لگانے والا مسلمان اس پر عمل کرنے کی اہمیت کا بھی احساس کرے۔ حاشیہ نمبر 228، دوسروں کے مال ناجائز طور پر کھانے کا یہ بھی ایک مروج اور مؤثر طریقہ تھا، جو اب بھی ہے کہ حکام کو رشوت دے کر ان سے اپنے حق میں فیصلہ کرا لیا جائے۔ اس ناپاک طریقہ کی ممانعت کو الگ ذکر فرمایا۔ لفظ تدلو ماخوذ ہے ادلا ان سے، اس کا معنی ہے رسی کو کنویں میں پانی نکالنے کے لیے لٹکانا، اس سے مراد ہے کسی چیز تک پہنچنے کا ذریعہ بنانا۔ استعیر للتوسل الى شیء، مفردات، حاشیہ نمبر 229۔
فریق کا معنی گروہ بھی ہے،
اور کسی چیز کا حصہ اور جز کو بھی فریق کہتے ہیں، یہاں یہی معنی مراد ہے۔ فریقاً ای قطعتم و جزءاً، قرطبی۔
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔
دریافت کرتے ہیں آپ سے نئے چاندوں کے متعلق کہ یہ کیوں کر گھٹتے بڑھتے ہیں، فرمائیے یہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے، اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم داخل ہو گھروں میں ان کے پچھواڑے سے، ہاں نیکی تو یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے اور آیا کرو گھروں میں ان کے دروازوں سے، اور ڈرتے رہو اللہ سے اس امید پر کہ کامیاب ہو جاؤ۔
حاشیہ نمبر 230۔ قدرت کی کرسمہ سازی ملاحظہ ہو، ایک طرف مظاہر فطرت کو اتنا حسین بنا دیا کہ دل بے ساختہ ان کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، دوسری طرف ان میں اتنا غموز رکھ دیا کہ لاکھ سر پٹکیے ان کی دلکشی اور حسن کا راز معلوم نہیں ہوتا، اور اس پر ستم ظریفی یہ فرمائی کہ کھوج لگانے کی تڑپ اور سراغ رسانی کی بے تابیاں مضمر کر دیں۔ کبھی آپ نے غور فرمایا کہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بغیر نہ تو عروس کائنات کے حسن پر نکھار آ سکتا تھا اور نہ ان صلاحیتوں کا اظہار ہو سکتا تھا جو کمال حکمت سے آدم خاکی میں سمو دی گئی تھی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ انسان جب اس غموز سے پردہ نہ اٹھا سکا تو ہیبت حسن اور جلال دل ربائی کے سامنے سر بسجود ہو گیا، پھر کیا تھا، کائنات پر جمود طاری ہو گیا، ہر چیز افسردہ، ہر نظارہ پجمردہ نظر آنے لگا، کیونکہ وہ ہاتھ شل ہو کر رہ گیا تھا جو گیسوئے کائنات کی مشاتگی کے لیے پیدا ہوا تھا اور تب فتنہ تراز و جلوہ پرور کو پا بجولا کر دیا گیا تھا، عقل و نظر کے سب چراغ بجھا دیے گئے تھے، رونق آتی تو کہاں سے، بارونق ہوتی تو کیا چیز، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جس نے آ کر انسان کی آنکھ سے جہالت کی پٹی کھولی، اس کی چندھیائی ہوئی آنکھوں کو تازہ بینائی مرحمت فرمائی اور اسے بتایا کہ یہ مہر و ماہ، ارض و سما، کوہ و دمن، دریا و صحرا تیرے مسجود نہیں، تیرے معبود نہیں، بلکہ تیرے غلام ہیں، تو قدم شوق اٹھا تو سہی، ان کی ساری نخوتیں تیری راہ میں پامال ہونے کے لیے بے چین ہیں، تو چشم جہاں بین کھول کر تو دیکھ، ان کی ساری رانائیاں اپنے نقاب الٹنے کے لیے بے تاب ہیں، اور تو ان سے ڈر کر مروب ہو کر دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب بھاگ نہیں سکتا تو غش کھا کر سجدہ کنا ان کے قدموں میں گر پڑتا ہے۔ فاران کی چوٹیوں سے ایک مسیحا نے انسان کی خابیدہ قوتوں، بلکہ انسان کے خابیدہ بخت کو جھنجوڑا، جہاں اگرچہ دیگر گوں ہے کم بإذن اللہ، جہاں اگرچہ دیگر گوں ہے کم بإذن اللہ، وہی زمین وہی گردوں ہے کم بإذن اللہ، کیا نوائے انلحق کو آتشیں جس نے، کیا نوائے انلحق کو آتشیں جس نے، تیری رگوں میں وہی خون ہے کم بإذن اللہ۔ جہاں تک انسان کی فکری غلطی کا تعلق تھا اس کی اصلاح کر دی گئی، انہیں بتا دیا گیا کہ کائنات کی بڑی سے بڑی کوئی چیز معبود نہیں بلکہ تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، تمہارا اور کائنات کی ہر چیز کا خالق اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس حقیقت کو اتنا واضح کر دیا کہ شک و شبہ کا شائبہ تک نہ چھوڑا۔ لیکن اس کے بعد وہی کائنات کی دلکشی تھی، وہی اس کا غموز تھا، اور وہی جذبہ جستجو کی چبھن تھی، جب وہ اس الجھن کو حل نہ کر پاتے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کا حل طلب کرتے، اس امید پر کہ جس نے ہمیں اتنی بڑی فکری افتاد سے بچا دیا ہے وہی اس مشکل کو آسان کر دے گا۔ ان کی یہ توقع نہ بے محل تھی اور نہ بے جا، لیکن اس استاد کامل کی شفقت ان کی یہ خواہش پوری کرنے پر آمادہ نہ ہوئی، کیونکہ اس میں ان کا سراسر نقصان تھا۔ آپ شاید پوچھیں یہ کیسے؟ تو سنیے، اگر کوئی استاد ریاضی کے سب سوال خود حل کر کے دے دیا کرے
اور اپنے طلبہ کو اپنا دماغ استعمال کرنے کا موقع ہی نہ دے،
تو کیا وہ ریاضی میں مہارت پیدا کر سکیں گے؟ کبھی ان میں خود اعتمادی کا جوہر چمکے گا؟ اور کمال شفقت کا تقاضا یہی ہے کہ شاگرد اپنی عقل سے اس گرہ کو کھولے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تمام ایسے سوالات کا جواب دینے سے اس لیے دانستہ اعراض فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اپنی ذہنی اور روحانی توانائیوں کو بروئے کار لا کر ان چیزوں کو مسخر اور فرما بردار بنائے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلکیات و طبیعت وغیرہ کے اسرار سے خود نقاب اٹھا دیتے تو امت کی عقلیں بانجھ ہو کر رہ جاتیں۔ اور افلا تعقلون، افلا تتفکرون اور افلا تتدبرون کی بانگ شوق افروز پر کیوں کر لبیک کہی جا سکتی؟ اسی قسم کا یہ سوال ہے اور اس کا جواب۔ چاند کا نمودار ہونا، ایک اندازے سے اس کا بڑھنا، پھر گھٹنا اور پھر غائب ہو جانا، ایک عجیب بات تھی جس کی وجہ معلوم کرنے کے لیے رہ رہ کر دل میں شوق پیدا ہوتا۔
صحابہ رضوان اللہ علیہم نے اس کی وجہ دریافت کی
تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب نہ دیا، کیونکہ اس کا جواب ہمیں خود تلاش کرنا تھا، بلکہ چاند کے گھٹنے بڑھنے کے فوائد بتا دیے کہ اس سے تم اپنی عبادات، لین دین وغیرہ کے وقت مقرر کر سکتے ہو، اور یہ کھلی ہوئی جنتری ہے جس سے ہر شخص پڑھا ہوا یا ان پڑھ، شہری ہو یا دیہاتی، وقت معلوم کر سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سکوت سے جو عین مصلحت اور سراسر شفقت و رحمت کا مظہر ہے، بعض قد فہم یہ نتیجہ اخذ کرنے لگے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ ان امور کا علم نہ تھا، اور خاموشی لا علمی کی وجہ سے تھی۔ لیکن یہ کیسے باور کر لیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا علم بھی نہ ہو جتنا مڈل یا میٹرک کے ایک طالب علم کو ہوا کرتا ہے؟ کتنی غیر مناسب ہے یہ بات۔ حاشیہ نمبر 231۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت کی ہے کہ عرب کے لوگوں کا یہ دستور تھا کہ جب احرام باندھ لیا کرتے
اور انہیں گھر میں داخل ہونے کی ضرورت پڑتی تو دروازوں سے داخل نہ ہوتے، بلکہ پیچھے سے دیوار میں سوراخ کر کے داخل ہوا کرتے،
اور اس کو بڑی نیکی سمجھتے۔ اس لا یعنی حرکت سے ان کو روک دیا گیا۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی کام صحیح طریقے سے کیا جائے تو عرب کہتے انہو اتل بیت من بابہ، یعنی اس نے صحیح طریقہ سے یہ کام کیا، اور اگر کوئی غلط طریقہ سے کوئی کام کرتا تو کہتے انہو لم یاتل بیت من بابہ۔ یہاں بھی سائلین کو بتایا گیا کہ ان چیزوں کے دریافت کرنے کا یہ طریقہ نہیں کہ اٹھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیا، بلکہ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اپنی سوچ بچار، مشاہدات اور تجربات سے ان سوالات کا حل تلاش کیا جائے۔ واللہ اعلم۔
وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين۔
اور لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور ان پر بھی زیادتی نہ کرنا، بے شک اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا زیادتی کرنے والوں کو۔
حاشیہ نمبر 232۔ ان آیات میں ان مظلوموں اور ستم رسیدوں کو طاقت کا جواب طاقت سے دینے کی اجازت دی جا رہی ہے جن پر 12-13 برس مسلسل ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے رہے اور تسلیم و رضا کے یہ مجسمے خاموشی سے برداشت کرتے رہے۔ قرآن کے حکم جہاد کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان تین چیزوں کو خوب ذہن نشین کر لیا جائے۔ نمبر 1، کس مقصد کے لیے؟ نمبر 2، کس کے ساتھ اور کن شرائط اور قیود کے ساتھ قرآن نے جہاد کی اجازت دی ہے؟ ان آیتوں میں تین امور کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ مقصد جہاد کے متعلق تو فرمایا فی سبیل اللہ ہے، حق کی سربلندی کے لیے۔ لوٹ مار، تجارتی و صنعتی رقابت، وطنی یا نسلی عداوت و تعصب یا اس قسم کے سفلی مقاصد مومن کی جنگ کے پیش نظر نہیں ہوتے، صرف ان لوگوں کے ساتھ الذین یقاتلونکم، جو تمہارے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، جو تم پر یلغار کرنے کے لیے پر تول رہے ہیں، اور اس شرط کے ساتھ لا تعتدو، کہ جب جذبات پر قابو نہیں رہتا، آتش انتقام بھڑک رہی ہوتی ہے، خبردار اس وقت بھی کسی پر زیادتی مت کرو، کیونکہ زیادتی کرنے والوں کو اللہ دوست نہیں رکھتا۔ عورتوں، معصوم بچوں، اپاہجوں، بوڑھوں، کسانوں، مزدوروں اور راہبوں پر ہاتھ اٹھانے سے اسلام نے منع فرمایا ہے، بشرطے کہ یہ لوگ جنگ میں شریک نہ ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے ایک سپاہ سالار یزید بن ابی سفیان کو الوداع کہنے کے لیے پاپیادہ ان کے ساتھ گئے تو رخصت کرتے وقت انہیں پھلدار درختوں کے کاٹنے، اونٹوں اور شیردار جانوروں کو بلا ضرورت ہلاک کرنے سے منع فرمایا۔ مستشرقین حضرات جو اسلام کے نظریہ جہاد پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، وہی انصاف سے بتائیں کہ دنیا میں کوئی قوم ایسی گزری ہے یا آج کی مہذب و متمدن دنیا میں کوئی قوم ایسی موجود ہے جس کے جنگی قانون میں عدل و انصاف کا یوں لحاظ رکھا گیا ہو؟ آج تو جنگ شروع ہوتی ہے تو پرامن شہریوں اور آباد بستیوں کو ایٹم بموں سے اڑا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ عورتوں، معصوم بچوں، بوڑھوں، بیماروں، کسی سے درگزر نہیں کی جاتی۔ ہسپتالوں، درسگاہوں، عبادت خانوں تک کا احترام بھی پسے پشت ڈال دیا جاتا ہے۔
وَقُتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَقُتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔
اور قتل کرو انہیں جہاں بھی انہیں پاؤ، اور نکال دو انہیں جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور فتنہ انگیزی قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، اور نہ جنگ کرو ان سے مسجد حرام کے قریب یہاں تک کہ وہ خود تم سے وہاں جنگ کرنے لگیں، سو اگر وہ لڑیں تم سے تو پھر قتل کرو انہیں، یہی سزا ہے ایسے کافروں کی۔
حاشیہ نمبر 233۔ جب صلح حدیبیہ کے بعد معاہدہ کے مطابق مسلمان زیارت کعبہ کو جانے لگے تو ان کے دل میں رہ رہ کر خیال پیدا ہونے لگا کہ اگر کفار نے غدر کر کے حملہ کر دیا تو ہم حالت احرام میں، حدود حرم میں ان سے کیوں کر جنگ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ آمادہ جنگ ہوں تو پھر کعبہ کا مالک تمہیں اجازت دیتا ہے کہ تم اپنے دشمن کو جہاں پاؤ قتل کر دو۔ حاشیہ نمبر 234۔ فتنہ کیا ہے؟ جب سنار میل نکالنے کے لیے سونے کو پگھلاتا ہے تو عرب کہتے ہیں فتن السائغ الذهب، اور کسوٹی کو فتانہ کہا جاتا ہے، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اب اس کا استعمال سخت آزمائش کے لیے کیا جاتا ہے، اور سب آزمائشوں سے سخت ترین آزمائش وہ ہے جو دین کے لیے ہو یا دین سے برگشتہ کرنے کے لیے ہو۔ کفار مکہ غریب مسلمانوں کو دین سے برگشتہ کرنے کے لیے سخت ترین سزائیں دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قتل بھی بڑا بھیانک جرم ہے، لیکن کسی کو اس کے پسندیدہ عقائد سے باز رکھنا جن کی صداقت اور سچائی پر وہ صدق دل سے یقین رکھتا ہو قتل سے بھی زیادہ خوفناک جرم ہے۔
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ،
پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔
وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ،
اور لڑتے رہو ان سے یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ و فساد، اور ہو جائے دین صرف اللہ کے لیے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ سختی کسی پر جائز نہیں مگر ظالموں پر۔
حاشیہ نمبر 235۔ پہلے جنگ کی وجہ بیان فرمائی، اب اس کی انتہا کا ذکر ہے، یعنی مخالفین جب اطاعت قبول کر لیں اور دین کے معاملہ میں مداخلت اور جبر کرنے کی قوت ٹوٹ جائے اور ہر شخص آزادی سے دین حق کو قبول کر سکے تو اس وقت جنگ بند کر دینے کا حکم ہے۔
الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين۔
حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے، اور ساری حرمتوں میں فریقین کے رویہ میں برابری چاہیے، تو جو تم پر زیادتی کرے تم اس پر زیادتی کر لو، لیکن اسی قدر جتنی زیادتی اس نے تم پر کی ہو، اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے، اور جان لو یقیناً اللہ کی نصرت پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔
حاشیہ نمبر 236، عرب ہمیشہ ایک دوسرے سے برسرے پیکار رہا کرتے تھے، لیکن ان کا یہ باہمی معاہدہ تھا کہ سال میں 4 ماہ محرم، رجب، ذیقعد اور ذیلحج میں جنگ بند کر دی جاتی تھی، لیکن جب مسلمان ماہ ذیقعد سن 7 ہجری میں عمرہ کے لیے گئے تو کفار نے جنگ کی تیاری شروع کر دی اور اپنے دیرینہ دستور کو بھی نظر انداز کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فرماتا ہے کہ اگر وہ اس ماہ حرام کا پاس نہیں کرتے تو تم بھی نہ کرو، اور اگر وہ جنگ کریں تو تم بھی مدافعت کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ۔
وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ،
اور خرچ کیا کرو اللہ کی راہ میں، اور نہ پھینکو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں تباہی میں، اور اچھے کام کیا کرو، بے شک اللہ تعالی محبت فرماتا ہے اچھے کام کرنے والوں سے۔
حاشیہ نمبر 237، پہلے جانی جہاد کا حکم دیا، اب مالی جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے۔ حاشیہ نمبر 238، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ان الالقاء بالید الی التہلکہ ہو ترک الجہاد فی سبیل اللہ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں جہاد چھوڑ دے۔ امام ترمذی رحمت اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ اسلم ابی عمران سے مروی ہے کہ جب ہم نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا تو رومیوں کا ایک لشکر جرار ہمارے مقابلہ پر صف آرا ہوا، مسلمانوں کی فوج بھی ان کے مقابلے میں ڈٹ گئی، ایک مسلمان سپاہی نے تنہا لشکر روم پر حملہ کر دیا اور ان کی صف میں گھس گیا، لوگ چلائے سبحان اللہ، اس نے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاک کیا۔ حضرت ابو ایوب کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے، اے لوگو، تم نے اس آیت کا مطلب غلط سمجھا ہے، او میں تمہیں اس کا شان نزول بتاؤں۔ جب اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا اور مسلمان مجاہدوں کی تعداد بھی کافی بڑھ گئی تو ہم انصار نے خفیہ مشورہ کیا کہ اب جان بازوں کی کمی بھی نہیں رہی اور اسلام کو عزت و عظمت بھی حاصل ہو گئی ہے، اور مسلسل کئی سال تک ہم اپنی کھیتی باڑی اور کاروبار کی طرف کوئی توجہ نہیں دے سکے، اب ہمیں اپنی مالی حالت درست کرنے کے لیے ساری کوششیں صرف کرنی چاہیے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں یہ تصریح تھی کہ اے انصار، اگر تم جہاد کو چھوڑ کر زراعت و تجارت میں کھو کر رہ گئے تو سمجھ لو کہ تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت کے گڑھے میں پھینک دیا ہے۔ حضرت ابو ایوب لڑتے رہے، یہاں تک کہ جامع شہادت نوش کیا، اور قسطنطنیہ میں ہی ان کا مزار پر انوار ہے جو مال مست اور کال مست مسلمان کو آج بھی اس جدوجہد کی دنیا میں عزت کے مقام کا صحیح راستہ بتا رہا ہے۔
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية من صيام او صدقة او نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شدید العقاب۔
اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کی رضا کے لیے، پھر اگر تم گھر جاؤ تو قربانی کا جانور جو آسانی سے مل جائے وہ بھیج دو، اور نہ منڈواؤ اپنے سر یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی کا جانور اپنے ٹھکانے پر۔ پس جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا اسے کچھ تکلیف ہو سر میں اور وہ سر منڈا لے تو وہ فدیہ دے روزوں سے یا خیرات سے یا قربانی سے، اور جب تم امن میں ہو جاؤ اور حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو جو فائدہ اٹھانا چاہے عمرہ کا حج کے ساتھ تو جو اسے میسر ہو قربانی دے، پھر جسے قربانی کی طاقت نہ ہو تو وہ 3 دن روزے رکھے حج کے وقت، اور 7 جب تم گھر لوٹاؤ، یہ پورے 10 روزے ہوئے۔ یہ رعایت اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہ ہوں۔ اور ڈرا کرو اللہ سے اور جان لو بے شک اللہ تعالی سخت سزا دینے والا ہے۔
حاشیہ نمبر 239۔ عرب قدیم زمانہ سے حج کیا کرتے تھے، لیکن ان کے نزدیک حج ایک میلہ یا تجارتی منڈی بن کر رہ گیا تھا۔ عبادت کا پہلو تو بالکل ختم ہو گیا تھا یا اتنا غیر اہم ہو کر رہ گیا تھا کہ اس کا کوئی اثر ہی محسوس نہیں کیا جاتا تھا۔ لوگ آتے، سیر و تفریح کر جاتے، شاعر اپنے قصائد اور خطیب اپنے آتشین خطبے سنا کر لوگوں کے دلوں میں اپنی فصاحت و بلاغت کا سکہ جماتے اور چلے جاتے۔ چند روز تجارت کا بازار بھی خوب گرم رہتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حج و عمرہ کرو، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی رضا جوئی کے لیے، یعنی پورے آداب و شرائط کے ساتھ، پورے اخلاص و حسن نیت کے ساتھ۔ حاشیہ نمبر 240۔ اگر تم احرام باندھ چکے ہو اور راستہ میں بیمار ہو گئے یا دشمن نے راستہ بند کر دیا اور تم حج کے ایام میں وہاں نہیں پہنچ سکتے،
تو اب احرام سے نکلنے کی یہ صورت ہے
کہ قربانی کا جو جانور تم گھر سے لے آئے ہو وہ کسی کے ہاتھ بھیج دو یا اس کی قیمت روانہ کر دو، اور انہیں یہ کہو کہ حرم میں پہنچ کر تمہاری طرف سے جانور ذبح کر دیں۔ جب تم یہ خیال کرو کہ وہ حرم میں پہنچ گئے ہوں گے اور جانور ذبح کر دیا گیا ہوگا، تو تم سر منڈوا کر یا بال کٹوا کر احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو سکتے ہو۔ لیکن اگر بیماری کی وجہ سے جلد سر منڈانے کی ضرورت پڑ جائے تو فدیہ کے طور پر روزے رکھ لو، صدقہ دے دو یا جانور ذبح کر دو۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ 3 روزے یا 6 مسکینوں کو 2-2 سیر گندم یا 4-4 سیر جو صدقہ فطر کے اندازے کے مطابق دے، یا کم سے کم بکری ذبح کر دے اور حجامت بنوا لے۔ حاشیہ نمبر 241۔ حج کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، افراد یعنی حج کے دنوں میں صرف حج کیا، اس میں قربانی واجب نہیں۔ نمبر 2، تمتو، ایک سفر میں ایام حج میں پہلے عمرہ کا احرام باندھا، طواف و سعی کے بعد حلق کر کے اس احرام سے فارغ ہو گیا، پھر وقت آیا تو حج کا احرام باندھا، کیونکہ ایک ہی وقت میں 2 عبادتیں جمع کر لیں اور دوہرا فائدہ اٹھا لیا، تو اسے متمتو کہتے ہیں۔ نمبر 3، قران، ایک ساتھ ہی حج و عمرہ کا احرام باندھا، پہلے عمرہ کے ارکان ادا کیے لیکن احرام بدستور رہا، یہاں تک کہ ایام حج میں حج کے ارکان ادا کر کے حلق کرایا اور احرام سے فارغ ہوا۔ پچھلی دونوں صورتوں میں ایک سفر میں 2 عبادتیں جمع کر لیں، اس لیے اس پر قربانی لازمی قرار دے دی گئی۔ حاشیہ نمبر 242۔ ایک سفر میں حج و عمرہ جمع کرنے کی اجازت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو مکہ کے رہنے والے نہیں، بلکہ دور دراز کی مسافتیں طے کر کے آتے ہیں۔ مکہ کے باشندوں اور حدود میقات کے اندر رہنے والوں کا ایک ہی حکم ہے۔ مسئلہ، میقات اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں باہر سے قصد حرم کرنے والا جب پہنچے تو اسے حکم ہے کہ بغیر احرام باندھے آگے نہ بڑھے۔ مختلف اطراف کے لیے مختلف مقامات میقات ہیں۔
اہل مدینہ اور اس طرف والوں کے لیے ذوالحلیفہ،
اہل عراق اور اس طرف والوں کے لیے ذات ارق، اہل شام اور ان اطراف کے لیے حجفہ،
اہل نجد کے لیے کرن، اہل یمن اور اس طرف سے آنے والوں کے لیے یلملم، پاکستان کے حاجی جو بحری راستے سے جاتے ہیں ان کا میقات بھی یلملم ہے۔
جب ان کا جہاز بحیرہ احمر میں داخل ہو اور یلملم کے مقابل سے گزرے
تو وہاں ان حاجیوں کو احرام باندھنا ہوتا ہے۔
الحج اشہر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔
حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں، پس جو نیت کر لے ان میں حج کی تو اسے جائز نہیں بے حیائی کی بات اور نہ نافرمانی اور نہ جھگڑا حج کے دنوں میں، اور جو تم نیک کام کرو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، اور سفر کا توشہ تیار کرو، اور سب سے بہتر توشہ تو پرہیزگاری ہے، اور ڈرتے رہو مجھ سے اے عقل مندو۔
حاشیہ نمبر 243۔ یعنی شوال، ذکاد اور ذلحجہ کے 10 دن۔ حاشیہ نمبر 244۔ رفثن کہتے ہیں الجماع والافحاش للمرأة بالکلام، جمع کرنا یا اس کے متعلق باتیں کرنا. فسوق، جمیع المعاصی کلہا، تمام گناہ چھوٹے بڑے ظاہر پوشیدہ. جدال، جھگڑا، ان تمام چیزوں سے روک دیا گیا تاکہ حج کا حقیقی مقصد یعنی تربیت نفس ضائع نہ ہو جائے. حاشیہ نمبر 245، یعنی جو نیک کام تم کرتے ہو جسے کوئی اور نہیں دیکھتا، یا جن مشتعل جذبات کو تم سختی سے روکے ہوئے ہو جس کا اندازہ دوسرے نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے اور اپنے نفس سے تمہاری کشمکش کی نوعیت کو بھی خوب جانتا ہے، وہ تمہیں ضرور اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا. حاشیہ نمبر 246، عرب کے اکثر لوگ خصوصاً اہل یمن کا دستور تھا کہ جب حج کی نیت سے گھروں سے نکلتے تو سفر خرچ ساتھ نہ لاتے، اور اس کو توکل کے خلاف سمجھتے، اور رستہ میں لوگوں سے بھیک مانگا کرتے. مسلمانوں کو اس غیر انسانی طریقہ کار سے روک دیا گیا اور حکم دیا کہ زیادہ راہ لے کر چلا کرو، کسی کی خدمت نہ کر سکو تو کم از کم دوسروں پر بوجھ تو نہ بنو. ساتھ ہی فرما دیا بہترین توشہ تقویٰ ہے جو سفر آخرت میں کام آتا ہے.
لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ
نہیں ہے تم پر کوئی حرج اگر حج کے ساتھ ساتھ تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل یعنی رزق، پھر جب واپس آؤ عرفات سے تو ذکر کرو اللہ کا مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس، اور ذکر کرو اس کا جس طرح اس نے تمہیں سکھایا، اور اگرچہ تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے تھے.
حاشیہ نمبر 247، امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، نزلت ردن علی من یقول لا حج للتجار ولا اجراء والجمالین. یہ آیت ان لوگوں کے رد میں نازل ہوئی جو یہ کہتے تھے کہ تاجروں، مزدوروں اور ساربانوں کا کوئی حج نہیں، بلکہ اجازت دی کہ تم بے شک نفع کماؤ، لیکن ایسا نہ ہو کہ تم نفع کمانے میں ہی لگے رہو اور یہی تمہارا مقصد اولین ہو کر رہ جائے اور حقیقی مدعا یعنی ذکر الہی بھول جائے.
حاشیہ نمبر 248، حکم ہوتا ہے جب عرفات میں حاضری کا فرض ادا کر کے وہاں سے چلو تو مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرو، اس کی تسبیح و تحلیل میں وقت صرف کرو. حاجی دسویں کی رات یہاں بسر کرتے ہیں. مشعر حرام اس مسجد کو کہتے ہیں جو وادی مزدلفہ کے ایک پہاڑ قزح پر ہے، جہاں امام قیام کرتا ہے. اگرچہ سارا مزدلفہ ماسوا وادی محسر موقف ہے، لیکن مشعر حرام اور اس کے قرب میں وقوف زیادہ ثواب کا باعث ہے.
ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
پھر تم بھی اے مغروران قریش وہاں تک جا کر واپس آؤ جہاں جا کر دوسرے لوگ واپس آتے ہیں، اور معافی مانگو اللہ سے، بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے.
آشیہ نمبر 249، قریش اپنے لیے یہ ہتک سمجھتے تھے کہ دوسرے لوگوں کی طرح وہ بھی عرفات کے میدان میں وقوف کریں، اس لیے وہ مزدلفہ ہی میں ٹھہرتے اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے، نحن اہل اللہ وتانو حرم ہی، یعنی ہم اہل اللہ ہیں اور اس کے حرم کے باشندے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ مغرورانہ ادا پسند نہ آئی اور انہیں حکم دیا کہ جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں وہاں سے ہی تم لوٹو. حج تو ہے ہی سب باطل امتیازات مٹانے کے لیے، سب جھوٹے تفاخر ختم کرنے کے لیے. اگر آج بھی تم اپنی برتری کے نشے میں مست رہو گے تو مساوات انسانی کا صحیح مظاہرہ کب ہوگا، اور تم یہ اہم سبق کیوں کر یاد کرو گے؟
اشیا نمبر 250، ان کی ایک اور جاہلانہ رسم کا بطلان کیا جا رہا ہے.
وہ جب حج سے فارغ ہوتے تو بیت اللہ کے پاس مجلسیں منعقد کرتے جن میں وہ اپنے باپ دادا کی تعریفوں کے پل باندھا کرتے. حکم ہوتا ہے اپنے رب کریم کو یاد کرو جیسے اپنے باپ دادا کو ذوق و شوق سے یاد کیا کرتے. آؤ اختیار کے لیے نہیں بلکہ ترقی کے لیے ہے، اور بل کا ہم معنی ہے یعنی بلکہ ان سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔
فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔
پھر جب تم پورے کر چکو حج کے ارکان تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر الہی کرو۔ اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب دے دے ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ، نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔
حاشیہ نمبر 251۔ مشرکین کو آخرت کی زندگی پر ایمان نہ تھا، وہ اسی زندگی کو سب کچھ سمجھتے، اس لیے حج کرتے وقت اور دوسرے خاص اوقات میں دنیا کے متعلق ہی سوال کیا کرتے۔
وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔
اور بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب عطا فرما ہمیں دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی اور بچا لے ہمیں آگ کے عذاب سے۔
حاشیہ نمبر 252۔ ان کے برعکس مومن صرف دنیاوی منافع اور مقاصد پر اکتفا نہیں کرتا
بلکہ دنیا و آخرت دونوں کے لیے وسیع دامن پھیلاتا ہے۔ حسنہ سے مراد کوئی خاص چیز نہیں بلکہ ہر اچھائی ہے۔
فَإِنَّ حَسَنَةً نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ الدُّعَاءِ فَهُوَ مُحْتَمِلٌ لِكُلِّ حَسَنَةٍ۔
قرطبی، ایک شخص کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاحظہ فرمایا کہ چوزے کی طرح دبلا ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگا کرتا ہے؟ عرض کرنے لگا ہاں
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم، میں یہ دعا کیا کرتا ہوں
کہ اے مالک جو عذاب تو مجھے قیامت کے دن دینا چاہتا ہے وہ اس دنیا میں ہی دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں خدا کا عذاب برداشت کرنے کی قوت کہاں، تم یہ دعا کیوں نہیں مانگا کرتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار۔